الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرخاء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي عبسر؟ كد ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بھی خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد اور مطمئن اور پرسکون رکھے آمین اللہم آمین جی انشاءاللہ آمین. ٹھیک ہے مغرب ٹائم ہے آپ کے پاس انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک اور نیا دن ایک کچھ اور ٹائم ملا کچھ اور کام کر لیں کچھ اچھے اور کام کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاؤ واز دا ویکینڈ آپ سب کا ویکینڈ کیسا تھا MashaAllah, after 4 days we come back for our class. Alhamdulillah, Alhamdulillah, G. ماشاءاللہ آپ لوگ ٹیسٹ اسائنمنٹ سب کر کے آتے ہیں. الحمدللہ آپ بزی. الحمدللہ یو وانٹ واٹس ایپ گروپ فار دس کلاس. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی کین ڈو اٹ, بٹ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ ان شاء اللہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے میں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. الحمد للہ ان شاء اللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ان شاء اللہ آپ کی اٹینڈنس بھی لے لیتے ہیں. And she already has so much things to do. Alhamdulillah. ٹھیک ہے. ہماری ابیر کو ہی بناتے ہیں نا جن کا یہ آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ان شاء اللہ اٹینڈنس کے لیے ریڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزانہ غازی, صبا مقبول, ماریا عمر, انیلا عمر, عفت اسما سعیدہ, عفت فاطمہ, نادیا علی, شاہین مقصود, نیشا فاطمہ, حاجرہ آصف, امت الفرحین, عشرت سلطانہ, فرزانہ امرین, حریم اقبال, نجمہ رشید, عبیر یعقوب, ساجدہ پروین, فرزانہ سلیم, محنور عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افین, عتیبہ اعجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, سنوبر مسعود, ختیجہ عرفان, کمل قدوائی, مدت قدوائی, نمیرہ قدوائی, مدیحہ اختر, فریحہ اقبال, فاطمہ خطیب, انیسہ ہود اینڈ عائشہ صبا. اوکے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے الحمد للہ. ماشاء اللہ آپ لوگ ساتھ ہیں. ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا استاذہ جی کے لائیو دروس کو. ہمارے جو فرانس والے ساتھی ہیں بہت الحمدللہ الحمدللہ. چلیے گڈ. انشاءاللہ اپنی دعا کے ساتھ آغاز کریں گے. اور اگین ہماری جو دعا کا سیشن ہے وہ ہے ہماری صبح و شام کی دعاؤں کا پورشن. ٹھیک ہے. کچھ دعائیں ہم کر چکے تھے. انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں دعا نمبر 4 کی طرف, پیج 117. ٹھیک ہے. اوپن کر دیجئے سب. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگلی دعا دیکھتے ہیں. عن عبد اللہ ابن خبیب عن ابیہ قال خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ. یہ لگ رہا ہے آج جو باہر ہو رہا ہے اس کی ڈیسٹینیشن ہے. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ لیلہ رات, متیرہ بہت بارش والی, ظلمتن بڑی اندھیری, شدیدتن بڑی شدید, یعنی شدید بارش والی رات. فی لیلتن متیرتن و ظلمتن شدیدتن نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا. قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا. قال قل قلت ما أقول. قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حضرت عبداللہ بن حبیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک تاریک اور شدید بارش والی رات باہر نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. ہم تو چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتے کہ آج تو بارش ہی بڑی ہے. وہ نکلتے تھے ٹیچروں کو ڈھونڈنے کہ کدھر ہیں, ہم ان کو ڈھونڈیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. حضرت حبیب کے والد کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہو. میں نے کچھ نہ کہا. آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہو، میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں۔ دیکھیں ان کی عاجزی، ہم تو پہلی دفعہ بول پڑتے کیا کہوں، ہاں؟ لیکن ادب دیکھیے، تین دفعہ چپ رہے۔ یہ مجھے تو وہ مہر النساء یاد آ رہی ہے، میں اس سے جو پوچھتی ہوں نا وہ سر نیچے، میں جو پوچھ اور سر نیچے اور نیچے۔ اس میں بڑا اچھا اس کے ساتھ ہوا، 10 سال کی بچی ہے جو ویکینڈ کلاس میں آتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے۔ میرے ذہن میں آج کل موڈیسٹی اور حیا کا جو تصور بنتا ہے نا، اس بچی کی تصویر سے بنتا ہے۔ تو اتفاق سے وہ پچھلے ویک میں نہیں آئی نا، اس دفعہ میں ان کے گروپ چیک کر رہی تھی تو میں ان کے گروپ میں آ کے بیٹھ گئی۔ تو میں نے سب کے بیچ میں اس کو پوچھا کہ میرا نصاب کیوں نہیں آئے، چھٹی نہیں کرتی نا چپ۔ اچھا میں یوں، پھر یوں کیا ہوا تھا، بیمار تھی، یوں اور سر اس کا چھٹتا جاتا۔ جو پوچھوں نہیں بولی، وہ جتنی باتیں پوچھی میں نے کچھ نہیں بولی۔ خیر پھر اس کے بعد جب بریک ہوئی تو سب نہیں بیٹھتی بریک لیٹ، تو مجھے بہت ہی اس پہ پیار آیا نا، تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، اکیلی تھی میرے پاس، ویسے میرے بازو میں آ گئی۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ مہر النصاب کیوں نہیں آئی تھی نا ابھی، تو پھر نیچے کہتی بیمار تھی۔ ایسے جیسے نئی نویلی دلہن جو ہوتی ہے نا شرماتی، تو میں نے کہا کیا ہوا، پاؤں میں درد تھا۔ یعنی وہ پوری لپٹی سے گٹھلی کی گٹھلی نیچے جھک رہی تھی نا، تو میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اس کو پیارا آتا ہوگا نا۔ پھر میں نے اسے پوچھا سمجھ آتا ہے کافی سمجھ، کہتی کچھ نہیں آتا۔ تو میں خوش تھی کہ اس کو کچھ بھی آتا ہے، 10 سال کی بچی کیا ہوگی۔ لیکن بیٹھی ہوئی مجھے نہیں کبھی فیلنگ آئی کہ اس کو نہیں سمجھ آتا نا۔ تو اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، جو پٹر پٹر نہیں بولتے، جو ہر بات میں آگے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اشاروں سے باتوں کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اندر تحمل رکھے۔ دیکھیے میں آپ کو اپنے لیے نہیں سکھا رہی، یہ آپ کی ذات کا حصہ بنے گا۔ میں خود کہہ سکتی ہوں میں آج تک اپنے استادوں کے ساتھ نہ کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھتی ہوں، بالکل سامنے بیٹھنے کو دل بھی چاہتا تھا نا تو میں بالکل اس طرح بیٹھتی تھی کہ میرا آنکھیں نہ ملیں۔ کیوں؟ کہ ایک ادب ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، آپ دیکھیں ہمیشہ سائڈ پہ بیٹھنا، یعنی ایک فیلنگ آتی ہے کہ، اور اس میں حسن ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز میں حیا آئے گی نا اس کو خوبصورتی دے دے گی۔ آج آنکھیں پٹکاتی ہوئی لڑکیاں خوبصورت تھوڑی لگتی ہیں، آپ پہلے دور کی لڑکیوں کو دیکھیں دھلنے کتنی خوبصورت لگتی تھی، وجہ کہتی حیا ہوتی تھی۔ تو ہمیشہ با ادب با نصیب، اب اندر سے زیادہ باہر اور باہر سے زیادہ اندر کو پرکھنا ہے ہم نے، کہ میرے مینرز کیسے ہوئے، میں چلتی کیسے ہوں، میرا گروپ لیڈرز کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، میرا خود اپنے گروپ کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، میں سٹاف کے ساتھ کیسے بولتی ہوں، میں استادوں کے ساتھ کیسے بولتی ہوں، میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ کیسے بولتی ہوں۔ یہ سارا کچھ مل کے آپ ایک خوبصورت نمونہ بنیں گے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں بڑے خوبصورت کپڑے پہن لیتے ہیں، بس آپ تب تک جسن لوگوں کو دکھتے ہیں جب تک آپ بولے ہوئے نہیں۔ بعض لوگ بولتے ایسے لگتا ہے اللہ کی بنا، انتہائی مجھول اسٹائل میں، وہ پہننا اوڑا پرسنالٹی کپڑے بالکل امپریس نہیں کرتا۔ تو صحابی تین دفعہ آپ کے کہنے پہ کہو چپ، تیسری دفعہ کہنے لگے میں کیا کہوں، یعنی مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں، آپ بتائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہر صبح و شام تین تین مرتبہ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی تینوں صورتیں مکمل پڑھو تو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ دیکھیے اس انشورنس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی منتھلی نہیں پے کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی ویکلی نہیں کرنا پڑے گا، کوئی اینڈ پہ آپ کے پاس بل نہیں آئے گا۔ کتنے منٹ لگتے ہیں قل هو اللہ پڑھتے ہوئے، تین دفعہ، اور ایک دفعہ پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا ثواب، کیسے لفظوں کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے ایک وظیفے بنائے ہوئے، تین دفعہ پڑھو ایک قرآن پڑھ لیا، یا ایھا الکافر ان کو چار دفعہ پڑھو تو دو قرآن ہو گئے۔ بعض لوگ 10 منٹ میں 10 قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب ہمیں کیا ضرورت ہے کلاسوں میں آنے کی، ہم تو روز 10 قرآن پڑھ کے ثواب بھیج رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کو پتا اس بات کا، اگر آپ نے سنی بھی ہے وہ حدیث کہ قل هو اللہ کو 1/3 قرآن کیوں کہا گیا، کوئی جس کرے چلے بونس انعام، سی ڈی کچھ بھی دے دیں گے جو ہوگا ادھر ان کے پاس۔ جی آپ کرن، شاباش، کرن کی سی ڈی پکی ہوئی۔ پورے دین کا ایک 1/3 حصہ جو ہے نا، جس کو آپ بیس کہہ سکتے ہیں، وہ توحید ہے، یعنی اس پوری سورت کا میسج توحید ہے۔ تو جس نے صرف قل هو اللہ سمجھی اس نے بیسک دین کا 1% سیکھ لیا۔ اب اسے آپ دیکھیے کہ یہ پڑھنے سے پریشانی، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ تاریخ بارش تھی رات، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ویدر چینل والوں کو یہ دعائیں لکھ کے بھیج دیں کہ وہ لوگوں کو اس کی بھی نصیحت کریں۔ ہاں موسم خراب ہو، جس کو آپ کہتے ہیں، میں کبھی نہیں کہتی، آپ بھی اپنے جملے بدلیے۔ یہ جملہ مجھے سن کے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی لوگ بے سمجھی میں کرتے ہیں آج موسم بہت خراب ہے، اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ بری بات کہتے ہیں کہ نو سب آج تو موسم بڑا گندا ہے، کبھی بارش ہو یا 2-4 دن بارش ہوتی رہے یا سنو جب ہوتی تھی، کبھی نہ کہ، اگر کہیں کبھی کہہ چکے ہیں تو معافی مانگے۔ یہ آپ نے اللہ کے ایک فیصلے کو برا کہا۔ تو نہ موسم خراب ہوتا ہے نہ موسم گندا ہوتا ہے، मौसम हमेशा अच्छा होता है, हम नहीं ठीक होते। अगली दुआ देखते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न खुबै बिन अन अबीही कौल खरजना फी लैलतिन मतीरतिन
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله چلیے کیا پتا چلا ہمیں آج کی دعاؤں سے ہے تو بیسیکلی وہ قرآن کی سورات رائٹ لیکن ہر وقت ہر لمحے ہماری حفاظت کرنے والی ٹھیک ہے کیا دیکھا ہم نے کتنی مختصر مختصر سی کہ قل واللہ احد پڑھ لیں اور قل اعوذ برب الفلق اینڈ قل اعوذ برب الناس ٹھیک انشورنس ود آؤٹ منی سبحان اللہ اور سو ایزی رائٹ صبح شام کی دعا ریڈنگ مٹیریل میں نہیں ہے آپ کے پاس ہے دیکھیے نمبر 4 پہ پیج 117 میں ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کو آپ کو ہوپ فلی یاد ہوں گی رائٹ یہ سورت تو انشاءاللہ صبح شام 3-3 دفعہ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے ٹھیک ہے اور سو ایزی اور کتنی پیاری بات ہے کہ اگر یہ تینوں صورتیں مکمل پڑھ لیں تو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے کافی ہیں تکفیک من کل شیء ٹھیک تو الحمد للہ اس کو ہم نے اپنی صبح شام کی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہماری سمیرا نیل کا انشورنس ود آؤٹ منی گارنٹیڈ ٹھیک ہے الحمد للہ چلیے انشاءاللہ اپنے نئے لیسن کی طرف چلتے ہیں ایوری ون از ریڈی بالکل اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے چلیے پھر آپ اپنے مصحف کھول لیجئے اور اپنے نوٹ بک کو اوپن کر لیجئے سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے ٹھیک ہے چلیے نیو لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 96 اور آیات ہیں 169 سے 181 آج تھوڑا چھوٹا لیسن ہے بٹ انشاءاللہ لیٹس سی کہ ہمارے لیے اس میں کیا کچھ موجود ہے ٹھیک ہے چلیے پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبق نمبر 96 آیت نمبر 169 سے 181 سورۃ الاعراف لیسن نمبر 96 آیت نمبر 169 to 181 لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف پھر آئے من بعدہم ان کے بعد خلف نالائق جانشین ورث الکتاب جو وارث بنے کتاب کے یا خزون لے لیتے ہیں ارد حاذ الادنا سامان اس ادنا زندگی کا ویقولون اور کہتے ہیں سیغفر لنا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا وَإِن یاتیہم اور اگر آئے ان کے پاس اردم مثلہ سامان اسی جیسا یا خزوہ تو لے لیتے ہیں اس کو علم یوخذ کیا نہیں لیا گیا علیہم ان سے
میثاقُ
الکتاب عہد کتاب کا اللہ یقولوا علی اللہ کہ وہ نہ کہیں اللہ کے نام پر الا الحق سوائے سچ کے ودرسو ما فیہ اور وہ پڑھ چکے جو اس میں تھا ودار الآخرت اور گھر آخرت کا خیر بہتر ہے للذین یتقون
ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں
افلا تعقلون
کیا نہیں تم سمجھتے
والذین
اور جو لوگ
یمسکون
مضبوط پکڑتے ہیں
بالکتابی
کتاب کو
وَأَقَامُ
الصَّلَاةَ
اور قائم کرتے ہیں نماز
اِنَّا
بے شک ہم
لا ندیعو
نہیں ضائع کرتے
اجر المسلحین
اجر نیک لوگوں کا
وَإِذْ نَتَقْنَا
اور جب اٹھایا ہم نے الجبل پہاڑ فوقہم اوپر ان کے
کأنہو ذلتن
گویا کہ وہ سائبان تھا وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہو واقع بہم کہ وہ گرنے والا ہے ان پر خذو پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوتن قوت کے ساتھ واذکروا اور یاد کرو ما فیہ
جو
کچھ
اس میں ہے
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچتے رہو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب لیا آپ کے رب نے مِن بَنِي آدَمَ بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پیٹھوں میں ذریتہم ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ اور اقرار کرایا ان سے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں پر
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب
قَالُوا بَلَىٰ
وہ کہنے لگے ہاں
شہدنا
ہم نے اقرار کیا
انتقولو
ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو
یوم القیامتی
قیامت کے دن
انا کننا
تحقیق تھے ہم
انہازا غافلین
اس سے غفلت میں
او تقولو
یا تم کہو
انما اشرکا
بات یہ ہے کہ شرک کیا آباؤنا
ہمارے بڑوں نے
من قبلو
اس سے پہلے
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور تھے ہم اولاد ان کی من بعدہم
ان کے بعد
افتہلکنا
کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں
بما فعلہ اس کے بدلے جو کیا المبتلون اہل باطل نے وکذالک اور اسی طرح
نفصل الآیاتی
ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں ولعلہم یرجعون اور تاکہ وہ رجوع کریں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھ سنائیے ان کو نَبَأَ الَّذِي خبر اس شخص کی آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا دی ہم نے جس کو اپنی آیتیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا بس چھوڑ نکلا ان کو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان فَكَانَ مِنَ
الْغَاوِينَ
تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے
ولو شئنا
اور اگر ہم چاہتے
لرفعناہ بھی
تو رتبہ بلند کرتے اس کا ان کے ساتھ یا بلندی دیتے اس کو ان کے ساتھ
ولیکنہ
اور لیکن وہ اخلدہ جھک گیا
الی الارضی
زمین کی طرف وتبع ہواہ
اور پیروی کی اپنی خواہش کی
فمثلہ بس مثال اس کی
کمثل الکلبی
کتے کی مثال ہے ان تحمل
اگر تو بوجھ لا دے
علیہ اس پر
یلحظ
تو وہ زبان لٹکائے
او یا تترکھو
تو چھوڑ دے اس کو
یلحظ
تو بھی ہم پہ ذالک مثل القومی یہ مثال ہے ان لوگوں کی
الذین کذبوا بآیاتنا
جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فَقْصُصِ الْقَصَصَ
بس بیان کرو یہ قصہ
لَعَلَّهُمْ
یَتَفَكَّرُونَ
فکر کریں
بری ہے
مثلاً القوم
مثال ان لوگوں کی
الذین کذبوا
جنہوں نے تکذیب کی
یا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا
ہماری آیات کو
وانفسہم
اور اپنی جانوں پر
کانو یظلمون
تھے وہ ظلم کرتے
من یهد اللہ جس کو اللہ ہدایت دے
فہو المحتدی
بس وہی ہدایت پایا ہوا ہے
ومن یضلل
اور جس کو گمراہ کر دے
فأولئک هم الخاسرون
بس یہی ہیں وہ نقصان اٹھانے والے
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
اور تحقیق پیدا کیے ہم نے
لِجَهَنَّمَ
کثیرم
بہت سے
من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے
لَهُمْ قُلُوبٌ
ان کے دل ہیں
ہے.
لا یفقہون بہا,
لا یفقہون بہا,
نہیں سمجھتے ان سے,
نہیں سمجھتے ان سے.
ولہم اعین,
ولہم اعین,
اور ان کی آنکھیں ہیں,
اور ان کی آنکھیں ہیں.
لا یبصرون بہا,
لا یبصرون بہا,
نہیں دیکھتے ان سے,
نہیں دیکھتے ان سے.
ولہم آذان,
ولہم آذان,
اور ان کے کان ہیں,
اور ان کے کان ہیں.
لا یسمعون بہا,
لا یسمعون بہا,
نہیں سنتے ان سے,
نہیں سنتے ان سے.
اولئک کالانام,
اولئک کالانام,
یہ لوگ چپائیوں کی مانند ہیں,
یہ لوگ چپائیوں کی مانند ہیں,
یعنی جانوروں کی طرح. بل ہم عدل,
بل ہم عدل,
بلکہ یہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں,
بلکہ یہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں.
اولئک ہم الغافلون,
اولئک ہم الغافلون,
یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں,
یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
وللہ الاسماء الحسنى,
وللہ الاسماء الحسنى,
اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے,
اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے.
فادعوہ بہا,
فادعوہ بہا,
پس پکارو اس کو ان کے ساتھ,
پس پکارو اس کو ان کے ساتھ.
وزر الذین,
وزر الذین,
اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو,
اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو.
یلحدون,
یلحدون,
جو ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں,
جو ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں.
فی اسمائہ,
فی اسمائہ,
اس کے ناموں میں,
اس کے ناموں میں.
سیجزون,
سیجزون,
قریب بدلہ دیے جائیں گے,
قریب بدلہ دیے جائیں گے.
ما کانوا یعملون,
ما کانوا یعملون,
اس کا جو تھے وہ عمل کرتے,
اس کا جو تھے وہ عمل کرتے.
وممن,
وممن,
اور ان میں سے جنہیں,
اور ان میں سے جنہیں.
خلقنا,
خلقنا,
پیدا کیا ہم نے,
پیدا کیا ہم نے.
امتن,
امتن,
ایک جماعت ہے,
ایک جماعت ہے.
یہدون بالحق,
یہدون بالحق,
وہ راہ دکھاتے ہیں حق کی,
وہ راہ دکھاتے ہیں حق کی.
وبہی یعدلون,
وبہی یعدلون,
اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں,
اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں.
بس جی, چلو یہاں تلاوت سنیں گے.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى, يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه, والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم, خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم, قالوا بلى شهدنا, أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
تفسير دیکھتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کیا ہوا ان میں ورثوا الكتاب کہ وہ کتاب الہی کے وارث ہوئے کتاب کا وارث ہو کے تو انسان کو بہت ہی خوبصورت ایٹیچیوڈ شو کرنا چاہیے تھا لیکن ان بدقسمت لوگوں نے کیا کیا یا خزون ارد حاضل ادنا و یقولون سیغفر لنا کہ اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹنے لگے اور جب ان سے کچھ کہا جاتا مثال ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو کتاب پڑھ کر اللہ کے دین کو سیکھ کر یا اللہ کے دین سے نسبت جوڑ کر تم اب کیا کر رہے ہو کہ دنیا کے فائدے لے رہے ہو تو اس کے جواب میں کہہ دیتے ہمیں امید ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے گا جیسے ہمارے ہاں کسی کو آپ کوئی گناہ کرتے ہوئے روکیں ٹوکیں تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے آپ ہائی لائٹ کر لیجیے سیغفر لنا کا جو لفظ ان کا ہے نا وہ بھی یہی ہے اللہ معاف کر دے گا جی وہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ نقطہ نواز ہے اور وہ ایسا ہے ویسا ہے اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے اس کا اندر کہ ان کو اللہ کا خوف آ گیا لیکن پھر کیا آتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ اور اگر پھر دوبارہ وہی دنیا کا سامان ان کے سامنے آتا ہے یعنی پھر کوئی دنیا کا فائدہ ہے پھر کہیں دین کو پیچھے ڈالنا ہے پھر کہیں اسلام کو پیچھے ڈال کر دنیا کا کوئی ناجائز فائدہ لینا ہے تو یا خزوہ پھر اس کو پھر لے لیتے ہیں پھر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں یعنی یہ کھیل ہے ان کا یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا اور اب نہیں کریں گے یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو وہ خود کو دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول چکے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے ان کو پھر وعدہ یاد دلاتے ہیں الم یوخص علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولون علی اللہ الا الحق کیا ایسے بدقسمت لوگوں سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا کتاب میں کہ یہ حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ودرسوا ما فیہ یہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے جو کچھ اس میں ہے یعنی یہ کہ جاہل لوگ اب نہیں ہیں یہ علم کو جانتے ہیں یہ درس و تدریس سے منسلک لوگ ہیں ان کو سب پتا ہے اللہ کی کتاب ان سے کیا چاہتی ہے یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے پھر بھی جب زندگی کا کوئی فائدہ آتا ہے کوئی دنیا کا کوئی فائدہ آتا ہے تو یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ ودار الاخرت خیر للذین یتقون کہ آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے اور کیا افلا تعقلون کیا تم اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے بہت زبردست آیت ہے. پیچھے ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے دھوکے سے مچھلیاں پکڑی, اللہ کو ٹریک کرنا چاہا, کیا سب کچھ ہفتے کو, لیکن ثابت یہ کیا کہ جمعہ اور اتوار تھا, اصل میں ہفتے کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا عبرت ناک عذاب بھیجا جس کو بندر بنائے جانے کا عذاب ہم سمجھتے ہیں. کچھ عرصہ تک تو قومیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پکڑ پر تھوڑا سا جمی رہتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ واقعی بھائی ہم جو بھی غلط کر رہے تھے اسی کی وجہ سے تو ہم پہ یہ سزا پڑی, لہذا اب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہوتا کیا کہ جب کوئی قوم کسی غلط کام کے نتیجے میں اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتی ہے نا, تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دل دوبارہ سخت ہونے لگتے ہیں. اسی لیے فرمایا فخلف من بعدہم, ان کے پیچھے آئے. خلف کے لفظ کو تھوڑا سا سمجھیے گا, یہ تھوڑا سا توجہ چاہتا ہے. دیکھیے خا لام فا, اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں نا, مخالفت, اختلاف, ہاں خلف, آپ کا خلف جانشین, تو خلف کہتے ہیں پیچھے کو, جیسے من بین ایدیہم و من خلفہم, آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں. اچھا اب جب آپ اس کے لفظ کو یہاں دیکھیں, یہاں کیسے آیا ہے, خا لا فا, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو دیکھیں, ایک فا خلفا, پھر من بعدہم کے بعد کیا آیا ہے, خلف. فرق کیا دونوں لفظوں میں, ذرا غور سے دیکھیے. پہلا لام پہ زبر ہے اور دوسرے پہ لام پہ جزم ہے. تو خا لا فا جب ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھے وارث, یعنی کسی کے بعد ان کے بچے اچھے وارث بنے. لیکن جب خا لام پہ جزم اور فا ہو تو نا اہل وارث کے معنوں میں آتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا, تم نا اہل ہو, تم سے تو ویسی اولاد اچھی تھی, ٹھیک ہے. اور وارث کا لفظ وراثت, میراث کی صورت میں مردوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ چیز جو مرنے والے کے بعد کسی زندہ کو ملے. یہاں مراد ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جانے کے بعد پیچھے والے لوگوں میں سے فخلف من بعدہم خلف ورث الکتاب, کہ کتاب کی وراثت کا حق نہیں ادا کیا لوگوں نے. ان کا حال کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتابوں سے جوڑتے تھے, لیکن اس کے بعد پھر جب ذرا دنیا کا کوئی فائدہ آتا تو اس کو چھوڑتے تھے. اصل میں یہ دین والوں پہ اور کتاب والوں پہ اور علم والوں پہ تنقید ہے. ہم دوسروں کو چھوڑ دیں, جو کلبوں میں پھر رہے ہیں, جو بازاروں میں پھر رہے ہیں, جو نائٹ کلبز میں پھر رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. یہ آج کا پورے کا پورا سبق ہم سب کے لیے, آپ بس یہ کہہ لیں یہ میرے لیے, کیونکہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے. یہ قرآن کوئی چھوٹی نعمت تھوڑی ہے. اور اگر اس کو پا کر رویہ اور طریقہ کار وہی ہو جو بیچارے ان پڑھ اور دوسرے لوگوں کا ہے, ان پڑھ سے مراد وہ لوگ جو دین سے دور ہیں, تو پھر میرے اور ان میں فرق کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک آئینہ دکھاتے ہیں کہ پچھلے دور میں بھی یہی ہوا کہ جب لوگ دین کی خدمت کرتے رہے, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب شمع سے دور ہوں تو اندھیرا پھیلتا ہے نا, اسی طرح کچھ دین سے جڑے ہوئے لوگ بھی بعد میں اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. ورث الکتاب, کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی کو کتاب کا ورثہ دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام درہم اور دینار نہیں چھوڑتے, ان کا ورثہ علم ہوتا ہے. اور العلماء یعنی علم جاننے والے, قرآن حدیث کو جاننے والے, یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے. ایک موقع پہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے لوگوں کو بازار میں ایسی بیکار بحثوں میں اور کاموں میں مبتلا پایا تو آواز لگائی, کہا لوگوں تم یہاں کن کاموں میں پڑے ہو, فلاں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے, تم حصہ نہیں لوگے؟ لوگوں نے کہا اچھا. لوگ سوچے پتہ نہیں اللہ کے نبی کی کوئی چیزیں بٹ رہی ہیں, کوئی کپڑے, کوئی آپ کے ہتھیار یا کوئی اور چیز, بھاگے بھاگے گئے. دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں بس ایک عالم تھے, وہ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی کدھر وراثت بٹ رہی ہے, ہمیں آپ نے جھوٹ کہا؟ کہا نہیں, یہ دیکھو یہ علم کی صورت میں وراثت بٹ رہی ہے, اور تم کن دھندوں میں لگے ہوئے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے تعلق جڑنا ایک خوش قسمتی کی علامت ہے, اور اس ورثے کو پانا اور پاتے ہی رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. لیکن راستے میں مسئلے کیا آتے تھے, یا خزون اردا حاضل ادنا, ادنا کا لفظ جہاں دنیا کے لیے آیا ہے, ادنا دنوب سے ہے, دال نون واؤ اس کا روٹ ہوتا ہے,
دنوف سے یا دنات سے حقیر چیز کو کہتے ہیں، اقرب کے معنوں میں. دو لفظ یاد رکھیے اس دنیا کو دنیا کہنے کے. نمبر ایک، دنیا اس لیے دنیا ہے کہ یہ ہمارے قریب ہے، آخرت پیچھے ہے. ابھی اس کو ہم نے نہیں دیکھا، دنیا ہم ہاتھ بڑھائیں جو مرضی لے لیں. اور دوسرا لفظ دنیا کے لیے جو ہے وہ حقیر کا معنی، ادنا، قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی چیزیں جو ہے اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا. ذرا سوچے، سارا ہفتہ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ کچھ دنیا کمانے کے قابل ہو جائیں. الا ماشاءاللہ، مجھے نہیں لگتا کسی کو سائنس سے محبت ہے اس لیے وہ سائنس پڑھ رہا ہے، اور کسی کو کیمسٹری اور بایولوجی اور زولوجی پسند ہے اس لیے وہ پڑھ رہا ہے. لیکن پڑھتے بھی اس لیے کہ کیریئر بنانا ہے. پھر ویکینڈز پہ بھی کہاں بھاگتے ہیں؟ دولت کے لیے بھاگتے ہیں نا. شاموں میں جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یعنی آج کیا انسان کا حال یہ نہیں ہو گیا کہ یا خزون آرادہ حاضر ادنا، اور خاص طور پہ دین چھوڑ کے دنیا لینے جائے انسان تو پھر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اچھا، اب جب چند لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، دنیا کی طلب اتنی اچھی لگی، تو وہ جا کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ لوگو ایسا نہ کرو، تمہیں تو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، لوگ تو دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، تم تو مالک کائنات کی کتاب پڑھ رہے ہو. تو پھر آگے سے ان کا جواب کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، او کوئی بات نہیں، بخشے جائیں گے، ہمیں بخش دیا جائے گا، کوئی بات نہیں. کیا آج کے مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے؟ یعنی گناہ بھی کرتے جاتے اور گناہ کو توبہ یا بخشش کی امید پر پھر کرتے جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ گناہ، پھر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح سے بخشش ہو جائے گی، وہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، وہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم سید ہیں، پھر ہم نے 8 سپارے بھی تو پڑھی لیے ہیں نا، اب بہت کچھ تو ہمیں پتہ چلی گیا نا، اور پھر دیکھو نا کہ باقیوں نے تو اتنا بھی نہیں پڑھا نا، اور میں تو پہلے سے تو کتنی اچھی ہو گئی ہوں، پہلے تو میں کچھ تو اس سے بہت خراب تھی، اب کچھ تو اچھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہے. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، کہہ دو بھائی استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہیں یاتہم مرد مثلہ یاخذوہ، پھر دوبارہ کبھی موقع آ جاتا ہے اسی گناہ کا، پھر وہی دنیا لینی پڑتی ہے. پوری توبہ تلہ کرتے نہیں، اب نہیں کتاب چھوڑیں گے، اب کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے، اب چھٹی نہیں کریں گے، اب اس کو سیریس لیں گے، لیکن پھر اگلے ہفتے کال آ جاتی ہے کہیں سے کہ آ جائیے اور دنیا مل جائے گی آپ کو. دیکھیے ہم میں سے کوئی کسی کے لیے تو کام نہیں کرتا. مثال ہے کہ اگر ایروپریس سے ادھر تو ہم کہ دیکھو نا، پھر میں اگر جاب پہ نہ گئی تو ایروپریس والے بےچارے کیا کریں گے، رائٹ؟ کبھی ہم میں سے کس نے یہ سوچا؟ ہائر امی والوں کو پھر کوئی میرے جیسا ورکر ہی نہیں ملے گا. ہم کیوں جاتے ہیں؟ اپنے لیے جاتے ہیں نا. یہی بات اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ دل میں جب دنیا بسی ہوتی ہے نا، تو اس حقیر دنیا کو پانے کے لیے انسان بعض دفعہ ہیرے موتیوں جیسی کتاب چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دوبارہ موقع آتا ہے تو دوبارہ یہی کرتا ہے. ہم سب کے لیے یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں ایک پیغام دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو یہ کتاب تمہارے دل میں آئے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو یہ کتاب اردو میں یاد ہو جائے، عربی پڑھیں تو سمجھ آ جائے، کئی دفعہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا ادھر، تو آپ کا دل، میں پوچھوں نا آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو پوری کتاب اردو میں نوش میں یاد ہو جائے انگلش میں، آپ کہیں گے جی. جہاں کوئی موضوع آئے، مسئلہ ہے، ہمیں فوراً پتہ چل جائے یہ کہاں ہے، چاہتے ہیں نا. تو اس کی قیمت ہے یہاں کہ ارد احاظ لدنا کم کرنا پڑے گا. دیکھیے ایک جگہ ہے، آپ کیسے ایک سوٹ کیس ہے، اگر آپ اس کو پہلے سے بیکار چیزوں سے بھر چکے ہیں، اب آپ نے بہت قیمتی چیز خرید لی اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانی ہے کیونکہ آپ یہاں گھومنے آئے تھے اور آپ واپس لینا چاہتے ہیں، اب نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس بیکار چیزوں سے سوٹ کیس بھر چکے ہیں، تو یہ یا تو یہ قیمتی چیز چھٹے گی یا اس میں سے کچھ کم کرنا پڑے گا. ہماری زندگی کے سوٹ کیسز بھی بیکار الم غلم چیزوں سے بھرے ہوئے تھے. اب کتاب اندر آ رہی ہے تو کتاب کے لیے جگہ بنانی پڑے گی. وی ہیو ٹو میک دا پلیس. اچھا کچھ لوگ آرگنائز ہوتے ہیں نا، وہ اسی سوٹ کیس میں بہت سلیقے سے زیادہ چیزیں بھی رکھ لیتے ہیں. یہ سلیقہ کتاب پڑھنے کے بعد آ جاتا ہے، کچھ نہیں دنیا کا آپ کا چھٹے گا. آپ سوچتے اتنا سامان کا ڈھیر پڑا ہوا یہ سوٹ کیس میں کیسے آئے گا، وزن تو اس کا کوئی نہیں ہے لیکن پھیلاؤ بہت ہے، اور سوٹ کیس ایک ہی الاؤ ہے، کیا کروں. آپ کسی عقل مند کو بلائیں، وہ دیکھیں کیسے سیٹ کر دے گا، کہیں بڑی چیز کہیں چھوٹی، بالکل پیرلل کر دے گا اور سوٹ کیس کی زپ بند کرے گا. آپ کہیں گے ہیں یہ سب کچھ آگے اسی میں، میرے سے تو نہیں آ رہا تھا. ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہے ٹائم مینجمنٹ. جب ہم اللہ کی کتاب پہ آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ساری دنیا اسی ایک سوٹ کیس میں پیک ہو جاتی ہے جس میں صرف علم غلم ڈالا ہوتا ہے. سلیقہ نہیں آتا, تھرارٹیز نہیں ہے, وقت کا احساس نہیں ہے, اپنی صحت کا نہیں پتا, اپنی راتوں کی نیند کا نہیں پتا, اپنے کھانے پینے کا نہیں پتا. تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں تو پھر کچھ تو پابندی لگے گی نا. لام اتنا ہی خواہشات, لالچ اس دنیا کا ہی نکالنا پڑے گا. کوئی موقع جانے نہیں دیتے وہ لوگ. اردم مسلو ہو فضول ایکسٹرا. آپ دیکھیے کہ وقت ہے نا, گزر ہی جائے گا, زندگی گزر ہی جائے گی, کل اور کچھ مل جائے گا. آج ایک چیز آتی ہے سیل پہ آتی ہے, لوگ یوں بھاگتے ہیں کہ آج یہ نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کل یہاں ہمارے پاس کوئی سسٹر آئی, ان کے ساتھ تین چار بچے تھے, تو انہوں نے واش روم یوز کرنا تھا, تو کہنے لگی بس میں بیٹھنا ہے تو بچوں کو واش روم یوز کرا لے. خیر آ گئی اوپر تو بات پوچھا کہاں سے آئیں, کہتی ہول ملیا سے آئی ہوں نا. میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا خیریت تھی. کہتی وہ ادھر یہ ایروپریس میں سیل لگی ہوئی ہے نا, تو میں سیل کا سائن پڑھ کے آئی. میں کہا اچھا, ہمارے تو یہ نیبر ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا سیل پہ. ایروپریس پہ شاپنگ کے لیے چار بچوں کو لے کے بس پہ میاں بیوی آئے ہوئے شاپنگ کرنے, ہے نا. ارد الحیات دنیا, ہاں جس چیز کی قدر ہوتی ہے انسان اس کے لیے آتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ پرائیورٹائز کیا جائے. جس کو قدر ہوگی وہ نیند بھی چھوڑے گا, وہ اپنے مال کو بھی چھوڑے گا, اور واللہ ہی اللہ کوئی چیز نہیں آپ کا لیتا, سب کچھ واپس اسی سوٹ کیس میں کر دے گا. اپنے آپ کو چینلائز کریں, پہلے بیٹھ کے سوچیں میری زندگی کا گول کیا ہے, میں کہاں بھاگ رہی. ایسے ہی آپ کسی کو سڑک پہ مونڈر بلائنڈلی گاڑی چلاتے دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی تم نے جانا کہاں. آپ دیکھیں نا یہاں کھڑکی میں کھڑے ہو کے نیچے آپ ایک گاڑی کو دیکھیں, یوں ادھر سے آئی پھر اس راؤنڈ اباؤٹ سے گھومی پھر پیچھے گئی, پھر دو چار منٹ میں گھوم کے پھر ادھر آئی, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گھنٹے سے بندہ ایسے ہی چکر لگا رہا ہے. تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھائی اس کو جانا کدھر ہے. پوچھے اس کو بھائی تمہیں کہاں جانا ہے, کوئی راستہ چاہیے ڈھونڈنا کیا. بیٹھ کے خود کو سوچے, جب تک کوئی بہت بڑی ضرورت نہ ہو بازار نہ جائے. یہ بھی ایک ٹپ ہے آپ کے لیے, دنیا کی چیزیں پہلے گھر سے ختم کریں پھر باہر سے لیں. ریسائکل کرنا سیکھیں چیزوں کو. بعض دفعہ ہمیں ایک ڈسٹ بن لینے جاتے ہیں اور سو چیزیں اور لے کے آ جاتے ہیں. میں اس چیز پہ اس سختی سے عمل کرتی ہوں, چھوٹے گھر میں ہیں یا بڑے میں ہیں, میں کبھی کوئی ایسی بیکار چیز نہیں لے کے آ جاتی کہ جو مجھے لگے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ آج تو یہاں اس کی جگہ ہے لیکن کل مجھے چھوٹے گھر میں جانا پڑا یا مجھے کہیں اور جانا پڑا تو یہ سامان یا تو پھینکوں گی نا یا پھر دوسری جگہ پہ نہیں ہوگا. پہلے گھر سے دیکھو یہاں کیا لگ سکتا ہے, اس باسکٹ کی جگہ کوئی بیگ لگ سکتا ہے, کوئی اچھا شاپر بیگ رکھ سکتا ہے, کوئی یہ میز نہیں ہے تو کرسی نہیں ہے. ہر چیز کو ایڈجسٹمنٹ میں رکھیے, آپ دیکھیے کہ آپ زیادہ گھر خوبصورت ہوگا آپ کا. بعض جب آپ صرف گھر کو چیزوں سے بھر کے سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا. یہ دنیا تھوڑی ہو تو اچھی لگتی ہے, جب بہت ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ ہمارے لیے گندگی بن جاتی ہے. اکثر آپ گھر صاف کریں آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا سامان ہی نکلتا ہے. جن گھروں میں سامان ضرورت کا ہوتا ہے نہ وہاں اتنا پھیلتا ہے, اور پھیلے بھی تو سیمنٹ بہت جلدی جاتا ہے. صرف آپ اپنے دھونے والے کپڑے اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آدھا گھر صاف ہو جاتا ہے. سارے گھر میں کیا پھیلا ہوتا ہے. برتن اگر آپ کے پاس 20 گلاس ہیں تو آپ کے 20 گلاس کاؤنٹر پہ پڑے ہوئے ہیں, رکھیں 6, وہی دھلیں گے وہی استعمال ہوں گے, اتنا کم پھیلے گا. تو بعض دفعہ ہم ضروریات پوری کرنے جاتے ہیں لیکن خواہشات لے کر آ جاتے ہیں, اور وہ گھنٹے جو ہم گھنٹوں کے اعتبار سے سستی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے لے آتے ہیں, کتنی نمازیں چلی جاتی ہیں, کتنا دنیا کا دین کا نقصان ہوتا ہے, ساری دولت دے کر وہ واپس نہیں مل سکتا. تو یہاں نااہل لوگوں کی بات ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے نااہل لوگوں میں نہ کرے. کتاب کی نااہل جانشینی کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ارحد حاضل ادنا, دنیا کا اکٹھا کرتے لگتے ہیں. اب دیکھیے کہ پیچھے موسیٰ اور فرعون کا قصہ تھا نا, تو فرعون والے پڑھے لکھے تھے لیکن اللہ نے ان کو نہیں چنا, جبکہ بنی اسرائیل غلام تھے, بیچارے مزدور ٹائپ لوگ تھے. اللہ نے کتاب کی خدمت کے لیے ان کو چنا کیونکہ ان کے پاس دنیا اتنی نہیں تھی, لیکن وقت گزرتے ہی ان کی نسلوں میں بھی غیر سنجیدہ لوگ آ گئے اور اس دنیا کو لے کر چل پڑے. کبھی بھی اس بات پہ غور کریں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سوچیں گے کہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ میں اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو اس طرح پھیر رہی ہوں جس سے مجھے ملنا کچھ بھی نہیں. ضرورت کی حد تک انسان لے, لیکن جب دین چھوڑ کے لینا پڑے تو پھر یہ چیز انسان کے لیے ایک بہت ہی تکلیف کی چیز ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کمنٹ دیتے ہیں اس کیفیت پہ, الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب, کیا ان سے کتاب میں کوئی وعدہ نہیں لیا گیا تھا. کیا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق, کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہنا. یہاں خاص طور پہ یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض دیندار دین کی باتیں نرم کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے خوش رہیں. ایک تو ہے نا کہ ایک دنیا دار ہے, دنیا لینے کے لیے بندہ دین چھوڑا ہوا ہے, لیکن ایک دیندار ہے. مثال ہے کہ ایک شخص سے دین سکھاتا سیکھتا ہے, اس کو حق بتانا تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ جب میں حق بات بتاتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کو وہ دین سخت لگتا ہے, یا وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر ہم نہیں سنتے, ہمیں عمل کرنا پڑے گا. وہ کہتا ہے لاؤ پھر ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ آسان باتیں بتا دیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کو بدل لیتے ہیں, ڈائلیوٹڈ دین. آپ سوچیں ماں بچے کو دوا پلاتی ہے تو بچہ کہ ہائے یہ بڑی کڑوی دوائی ہے, تو ماں کہ اچھا کڑوی ہے لاؤ میں اس کے اندر تھوڑا شربت ڈال دیتی ہوں, پتلا کر دیتی ہوں, چینی ڈال دیتی ہوں, دوا کا فائدہ نہیں ہوگا. حق کس حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولنا, ودرسو ما فیہ, اور وہ اس کو پڑھ چکے ہیں جو کچھ اس میں ہے. درسا کا لفظ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا, سورۃ الانعام میں پڑھا تھا. درسا کہتے ہیں نشان کو, کسی چیز کا نشان رہ جانا, سٹین رہ جانا. درسۃ الریح الآثار کہتے ہیں ہوا نے نشانات مٹا دیے, محو کر دینا. مطلب کیا کہ کتاب پڑھ کے جو تھوڑا بہت عمل آیا تھا نا, وہ دنیا کی محبت نے سارا ختم کر دیا. دیکھیے کتاب سے تعلق ذرا سا کمزور ہوگا نا تو یہ آپ سے گرے گی. آگے پھر یہ پورا واقعہ آنے لگا اس کے اوپر اینڈ پہ, اس لیے جتنی بات جہاں ہوتے وہی بہتر ہے کہ جتنی تیزی سے یہ قرآن اپنے ہمارے دلوں میں آتا ہے نا, اس سے تیزی سے نکل جاتا ہے. حدیث میں کچھ دن کا آتا ہے, کتنے دن, 40 دن یا 7 دن یا کچھ ایسے ہیں, کہ اگر قرآن سے انسان دور رہے تو قرآن انسان کے دل سے ایسے نکلتا ہے جیسے سرکش گھوڑا یا اونٹ اپنے مالک سے رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. شروع میں قرآن جب سنتے ہیں نا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, ہائی ڈسکوری ہے, اتنی پیاری آیتیں اتنی اچھی ہیں. پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں, پھر اپنی توفیق کے مطابق آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں, آپ کو ہر دن اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے, پھر آپ کو ہلکی ہلکی گرامر سمجھ آتی ہے, پھر کچھ 2-4-6 پارے پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا مزاج بن جاتا ہے, ٹیسٹ آپ کا ملنے لگتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا, دوسرے کوئی آپ کی دوست آئے وہ کہیں گے نہیں بڑا مشکل ہے, آپ کہتے ہیں نہیں اتنا مشکل نہیں, مجھے سارا سمجھ آتا ہے. اچھا یہ تو ہے کیفیت آپ کے آنے کی, سیکھنے کی, پڑھنے کی. خدا نہ خواستہ آپ 1 ویک 2 ویک آنا چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ یاد پورا کرنے کے بعد دہرائی چھوڑ دیں یا اس قرآن سے ان ٹچ نہ رہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ چینجز کیا آتی ہیں. کبھی بھی آپ اس قرآن پہ نہیں رہتے جو پڑھنے کے دوران ہوتے. پڑھنے کے دوران قرآن میٹھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, مشکل نہیں لگتا. جیسے کسی نے یہاں ایک دن کسی کلاس میں کمنٹ دیا تھا کہ کوئی اور نصیحت کرے تو بری لگتی ہے لیکن قرآن کی نصیحتیں مجھے کبھی بری نہیں لگی. تو میں نے سوچا کہ بات انہوں نے بڑی سچ کہی ہے. کوئی دوسرا میں ایک دن نصیحت کرے دوسرے دن کرے, ماں ہی کیوں نہ ہو تو میں برا لگتا ہے, ہر وقت نہ میں کہا کریں, لیکن اسٹوڈنٹ نے کہا کہ قرآن کی نصیحت مجھے کبھی بری نہیں لگی نا. تو اب آپ دیکھیے کہ اب اگر آپ کا تعلق ٹوٹتا ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن پورا کر لیا, یا بس اب دیکھو نا 9 سپارے تو پڑھ لیں گے اب کافی ہے, آپ جب پیچھے ہوں گے نا تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, پھر آپ کو یہ قرآن بٹر لگے گا, پھر کڑوا, پھر ایسا ایسا آپ کہیں گے ہاں اچھا کیا فرق پڑتا ہے نا, اسکارف سر پہ لپیٹنا کوئی ضروری ہے, میں دوپٹے ہی کھول کے لے لوں گی. پہلے آپ اسکارف کو خدا حافظ کہیں گے, پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کیا گھر کے ہی تو مرد ہے نا, کیا صرف کزنس ہی ہے نا, چلو اب گھر کے اندر کوئی اگر ملازم ہے, پھر آپ ڈھیلے ڈھالے ہوتے 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 بالآخر کوئی آپ کو قرآن کی بات کرے گا نا, پھر اگلے اسٹیپ پہ وہ آپ کو ریجٹ لگے گا. یاد رکھیے پہلی دفعہ آپ قرآن سن رہے ہیں نا جب, تو آپ کو یہ میٹھا لگ رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں مانوں نہ مانوں لیکن بات سچ ہے. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد تعلق توڑیں گے نا تو پھر بعد میں جب یہ باتیں آپ کے کانوں پہ پڑیں گی نا تو آپ کو ریجٹ لگیں گی, ہاں چھوڑو ایسی کیا بات ہے. جیسے میں ایک اکثر مثال دیتی ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو پہلی بارش جب سوکھی مٹی پہ پڑتی ہے تو خوشبو آتی ہے مٹی سے, ایسے سنی سنی خوشبو آتی ہے. ہمارے دل بھی مٹی سے بنے ہوئے نا, اس پہ جب پہلی دفعہ قرآن پڑھتا ہے نا تو بڑی میٹھی میٹھی خوشبو آتی ہے, اسمیل ہے. اس وقت آپ جتنا بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ آگے کر لیں گی نا یہ آپ کا مقدر ہے. ایک دفعہ آپ کسی آیت سے گزر گئی نا بغیر عمل کیے تو دوبارہ جب بارش پڑے گی نا تو دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. جیسے گیلی مٹی سوکھتی ہے نا, سوکھ کے جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹھیکری بن جاتی ہے. دوبارہ اللہ ہی کسی کو عمل لائے تو لائے. مثلا آپ میں سے کوئی سوچ رہے ہوں گے نا نہیں میں نے عمل ہر چیز پہ کرنا ہے, ذرا ابھی میں پورا قرآن پڑھ لوں, کبھی نہیں کریں گے آپ. مثال ہے سورۃ الاعراف گزر گئی, آپ نے لباس اور حجاب کے مسائل پڑھ لیے, آپ کو اس میں واضح اشارے مل چکے ہیں کہ عورت کیا پہن سکتی ہے کیا نہیں پہنتی. اگر آپ نے ابھی بھی اس پر عمل نہیں کیا نا تو نہ آپ سورۃ نور میں کریں گے نہ سورۃ الاحزاب میں کریں گے, دل سخت ہو جائے گا. ابھی تو اللہ نے صرف آپ کو اندر پہننے کے کپڑے بتائے ہیں نا کہ عورت عورت کے سامنے کیسے پہنے گی, کل آپ کو اللہ گھر کے مردوں کے سامنے پہننے کے سکھائے گا, پھر سورہ الاحزاب میں گھر سے باہر جاتے ہوئے پہننے سکھائے گا. کبھی نہیں پہنیں گے آپ, یہ لکھ لیں بات. اس کے لیے انسان کو قدم قدم لے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہے وہ درس ہو معافی ہی, نصیحت لے چکے ہو, بھولے نہیں ہو. اور جو چیز رکاوٹ ہے وہ دنیا ہے. تو ودار الاخرت خیر للذین یتقون, تقوی والا گھر انہی کے لیے خوبصورت ہے جو کہ اس دنیا میں بچتے بچاتے زندگی گزاریں گے. افلا تعقلون, کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو, تم غور نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا پیارا دین دیا تم نہیں مانتے. اس کے برعکس اب ایک کردار تم نے دیکھ لیا نا, کھوٹا ناخل, دنیا کا فائدہ دے کر دین کا نقصان کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. پیچھے بات ہوئی نا تقوی والے, اللہ کو تقوی والے پسند ہیں, تب وہاں ان کی ڈیٹیل دی جا رہی. خیر للذین یتقون کون ہے, والذین یمسکون بالکتاب, وہ لوگ ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. مسک جسے دانتوں سے کچلیوں سے کسی چیز کو پکڑ دینا, یہ نہیں چھوڑتے, چمٹنے کے معنوں میں آتا ہے, کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا, یعنی جو مرضی ہو جائے ان کو اس کتاب کو نہیں چھوڑنا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے صرف بلکہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. اس نماز کا جسم پر اثر ہوتا ہے, ان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں لے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں لے جاتے ہیں. تو کہا ان لا ندی اجر المصلحین, ہم بے شک ہرگز ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا. بڑی پیاری آیت ہے, ہم پڑھ کے پہلی آیت خوفزدہ ہو گئے تھے نا کہ اللہ کہیں پڑھ پڑھا کر ہم پھر نہ دنیا کی غفلتوں میں گر جائیں. اور یاد رکھیے جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنی زور سے گرے گا, اتنی زیادہ چوٹ لگے گی. تو یہاں علاج بتا دیے, کیا کرے پھر, تمسک بالقرآن بالکتاب. تو رات کو انہوں نے چھوڑا, ان کے اوپر پابندیاں نہ لگیں, لگائی انہوں نے مارے گئے. آج مسلمان جب قرآن پہ عمل نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو ان کو بھی کبھی بھی خیر نہیں ملے گی. اور یہاں دیکھیں کہ کتاب کا اور نماز کا تعلق بھی پتا چلا ہے. جس بندے کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی نا, وہ کتاب کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. مثلاً اگر آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے نا, چلیں 6 بجے کے وقت کا حساب لگا لیتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ ٹائم, تو آپ 9 بجے کی قرآن کی کلاس میں بھی نہیں آئیں گے. حالانکہ یہ 3 گھنٹے بعد ہے, توفیق چھن جاتی ہے, اللہ آنے ہی نہیں دیتا. گیٹ آؤٹ, چلے جاؤ میرے گھر سے, مجھے نہیں ضرورت تمہاری. سوتے رہو, منحوسیت پڑتی رہے تم پہ, اٹھنا 12-1-2 بجے جب ظہر بھی چلی جائے گی. یہ ہے اللہ کا فیصلہ, کوئی کرتا ہے. کہتے نا کہ آنے والوں کو ہم شان بڑی دیتے ہیں, اور جو کیئر نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. اچھا, ایک یہ جو پیچھے بات آئی نا سیوخ فرولنا, یہ بعض دینداروں نے بھی لوریاں دی ہوئی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا جی, اللہ معاف کر دے گا. کل ایک بڑا ہی بٹر ایکسپیرینس ہوا, بٹر سے مراد یہ کہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا. کسی دوسرے شہر کسی جگہ ہمیں جانا تھا, ایک ساتھی تھی, انہوں نے بڑی محبت سے وہاں کہا کہ آپ آئیے, تو کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں وہاں اتنے مسلم بھی نہیں ہیں, دس اینڈ دیٹ. قصہ مختصر لمبی چھوڑی کہانی ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. ہم جب وہاں گئے نا, تو گھر کا ماحول کچھ اس قسم کا تھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, تو کچھ پڑھ رہی تھی, ایسی درود شریف پڑھ رہی تھی کچھ. جو ادھر آگے گئے تو دیکھا اسی کمرے میں دوسری طرح مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب اس سے ایک دم طبیعت میں بوجھ آیا کہ بالکل ایسے ہی سوچے جیسے یہ ہمارا ہال ہے نا, یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے, تو اس کو چھوٹا سا کر لے روم, بالکل چھوٹا سا روم تھا. تو اس حصے میں مرد بیٹھے ہیں اور یہاں سے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, یعنی کوئی بیچ میں پردہ بھی نہیں تھا. ہے وہاں بیٹھ گئے سائڈ پہ, اب کیا کریں, ماحول کوئی نہیں, بچے چون چان چی کر رہے بہت کچھ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مرد بھی آتے ہیں, یہ وہ ہے نا. ہے درس کا کیا موضوع بننا تھا, درس کی تو بات ہی نہیں تھی ابھی ہونی. ایک دم کیا ہوا کہ جو ہی ہم بیٹھے, مردوں کی سائڈ سے آوازیں آئیں, راگ لگے. واللہ ہی میں نے کبھی بھی لائف میں اپنے اس طرح کا نہیں سنا. تھوڑا سا شاید میں نے ریکارڈنگ کی صرف یہ سوچ کے کہ یہ منظر کیا ہے جو مجھے اللہ نے آج دکھایا. یعنی ماحول کیا تھا, عورتیں مرد اکٹھے تھے, اور میرا خیال ہے جتنے مرد عورتیں تھے اسے دگنے بچے لگا لے ہوں گے وہاں. کوئی کسی کی آواز نہیں سنا. ہاں بلکہ سوری, جب میں گئی تو وہ جس سسٹر نے ہمیں بلایا وہ بیچاری خود کہیں دوسری جگہ سے, وہ ایک بکلٹ سے پڑھ کے عورتوں کو کچھ سنانا چاہ رہی تھی قرآن کے پانچ حقوق. یقین کریں وہ میں ان کے بالکل ساتھ بیٹھی اور باقی میں نے کہا آپ کنٹینیو کرتی رہے تو آپ ایزی رہے. وہ پڑھ رہی تھی بالکل ان کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا لگے ہوئے ایک عورت تھی, اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو مسلسل بول رہا تھا اور اس طرح چو چو کر کر کے اتنے کو حصے میں, آپ سوچے کہ اس روم میں اتنے کو حصے میں کوئی 20-25 عورتیں تھیں, کوئی عورت اس بیچاری عورت کی ایک بات نہیں سن رہی تھی, پیچھے بھی شور باہر بھی شور, اور اس وقت تک مردوں سے آوازیں نہیں آ رہی تھیں ہمیں. خیر وہ بیچاری نے سنایا, کسی نے نہیں سنا لیکن انہوں نے اپنا بکلٹ پورا کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے ذکر ابھی کیا کہ یہ باجی آئی ہیں یہ ہے وہ ہے نا. اتنے میں ایسے میں نے کہا کہ یہاں تو ماحول کچھ نہیں لیکن کوئی بات نہیں, میں ایسے باتیں کرتی ہوں نا. میں نے ایک سے حال پوچھا دوسرے سے پوچھا, اس کے بعد کیا ہوا اچانک ہمیں دوسری طرف سے آوازیں کیا آنے لگی, یعنی اتنا جوش سے مردوں کی طرف سے وہ کچھ پڑھ رہے تھے, سب نے مل کے گانا شروع کر دیا. کوئی میلاد تھا یا کیا تھا یا وہ درود پڑھ رہے تھے. 15 منٹ کی ریکارڈنگ بھی اس میں ہو چکی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کہ اور کہیں اللہ ہو اور کہیں کوئی یوں جھومے, یعنی بالکل آپ دیکھیں کہ میرے جیسا اناڑی بندہ دیکھ کے ایک دم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی ریلیجس محفل ہے. مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی شادی کا ایک منظر کوئی ہوتا ہے نا کبھی, حالانکہ یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, بیچ میں نعتیں بھی ہیں, بیچ میں حمد ہے کوئی, پھر بیچ میں خود سے کچھ اس طرح سے آوازیں بنا رہے تھے, پورا ماحول ایسا ہو گیا. بالکل سمجھ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو سب لوگ بھولے معصوم لگتے ہیں, یقین کریں. میں کہتی ہوں ان تک کوئی نہیں پہنچا کیا, اور جو کر رہے ہیں کرا رہے ہیں وہ کیسی لوریاں دے رہے ہیں. تو ایک عورت نے, وہ جو آنٹی نے بک قرآن کے پانچ حقوق کی بات سنا رہی تھی نا, تو اس کے بعد ایک عورت نے ان سے سوال کیا تھی, بھائی ایک سوال بتائیں کہ یہ قرآن کس کو سمجھ آ سکتا ہے, یہ تو جتنا سمجھے اتنا مشکل لگتا ہے. تو جو عالموں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے قرآن سے ہی لکھی ہے نا, تو قرآن نہیں ہم لوگ سمجھ سکتے اور کچھ نہیں ہوتا, اللہ معاف کرنے والا ہے. یقین کریں یہ بات ان کی میں سنی, حالانکہ ان کو نہیں پتا میں کون ہوں, بہت زیادہ کھلی ملی سی کوئی محفل تھی. تو میں نے باجی کو شرح کیا کہ چپ کر دے میرے بارے میں نہیں آپ نے کچھ بتانا. میں وہاں اس کے جواب میں بھی کچھ بولی نہیں, نہ میں نے بولنا تھا ایسے موقع پہ کہ جہاں موقع نہیں تھا, کہ اتنا دل سخت ہوا تھا لوگوں کا کہ وہ کہتے قرآن پڑھنا نہیں چاہیے, سمجھنا نہیں چاہیے, جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا بات مشکل لگتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا, ہم جو بھی غلطیاں کریں گے اللہ معاف کر دے گا. تو سیوق فر النا, جب یہ لوریاں دی جاتی ہیں دین والوں کی طرف سے, پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کر رہے ہیں, میرے ہسبینڈ بھی اتفاق دیکھیے ایسا درد جس میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے, میرا دل بیٹھ رہا تھا کہ یہ ان کو غصہ نہ آ جائے, ان کو غصہ آتا نہیں ہے, لیکن خلاف شریعت اور ایسے کام جس میں آپ کو اندازہ تھوڑا سا آوازوں سے بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہاں بیٹھ کے سننا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو. تو مجھے خوف یہ تھا کہ اللہ نہ کرے ان کو غصہ آ گئی, اٹھ پڑے بول پڑے کیا ہوگا, کہ اتنا خوف آ رہا تھا زیادہ مجھے کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا نا, کہ ہم کسی طرح یہاں سے چلیں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو کچھ نہیں پتا, اور اس کے بعد انہوں نے کر کرا کے پھر کھانا پینا تھا اور گھر چلے جانا تھا. میں سوچتی ہوں کہ میرا اتنا دل دکھا ہوتا ہے اس باتوں پہ, میں کہتی ہوں اللہ ان لوگوں کو کون بتائے گا. بیچاری نے کوشش کی لیکن بات ہی نہیں ہوئی, میں نے کوئی بات نہیں کی, موقع ہی نہیں تھا. لوگوں کو ہمارا اس طرح دکھ رہا تھا تو بعد میں انہوں نے یہ ان کو کہا کہ چونکہ عورتیں مرد اکٹھے ہیں تو باجی نہیں بات کر سکتی نا, اس طرح اچھا نہیں لگتا. یعنی آپ سوچئے کہ آج ہمارے پاس یومس سکونہ بل کتاب کتنا ہے, اقام الصلات کتنا ہے. اور ایسے ہی میں نے بعد میں بات کر کے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کون تھے, کتنے مرد تھے, یہ نعت کون پڑھ رہے تھے, یہ کون تھے لیڈر. تو انہوں نے کہا کہ کلین شیو آدمی تھا کوئی, سارے لڑکے کلین, کہتے جتنے بھی مرد تھے ایک کی تھوڑی داڑھی تھی باقی سب کلین شیو مرد تھے. سنت نہیں, داڑھی نہیں, آپ کے پاس اسلام پہ عمل نہیں, سسٹر ساتھ ہیں, بلکہ ادھر کی عورتیں ادھر ان کے اپنے مرد ہوں گے. ایک دو سسٹرز کو مسلسل میں دیکھا کہ جب یہ سب پڑھ پڑھا رہے تھے تو ادھر دیکھے مسلسل وہ ہنس کے جیسے اشاروں میں باتیں بھی کر رہی تھی. یقیناً ان کے ہسبینڈ یا بھائی ہوں گے ادھر کوئی نا, تو باقی بھی تو ادھر ہی تھے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو یہ کر کے آج بڑے خوش ہو کے جائیں گے کہ چلو ہمارا کافی گناہوں کا بوجھ کم ہو گیا, ہم نے پڑھ لیے نعتیں, اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے, لیکن یاد رکھیے یومس سکون بل کتاب کتنا ہے. ہم کتاب پکڑے ہوئے لوگ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو دوسرے کہاں کریں گے. ہم نے کہا فکر نہیں کریں, ہم پھر آ جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا بھائی اگلے ہفتے ہم پھر صرف عورتوں کو بلاتے ہیں. ہم نے کہا پھر آئیں گے, کوئی بات نہیں, دور ہے قریب ہے, ہمارا وعدہ ہے آپ جب بلائیں گے ہم آئیں گے. انشاءاللہ بات کریں گے. ایک عورت ادھر آ گئی, کری میں نے تو آپ کی سی ڈی سنی ہوئی, میں تو آپ کا درس سننے آئی ہوں, میں تو ان کی رشتے دار بھی نہیں ہوں. اور جی اور وہ, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, یہ نیٹ ہے, یہ کمپیوٹر کی, یہ سب کچھ ہے, آپ وہاں گھر سے بیٹھ کے سن لیں. یعنی طریقے تو بہت سارے ہیں نا, لیکن یاد رکھیے کہ جب امت کو اس طرح کی لوریاں ملتی ہیں نا کہ تم بخشے جاؤ, اگر تم تو بخشے بخشیش ہو, تو پھر لوگ کتاب سے نہیں جڑتے. کم از کم ویکینڈ پہ آ کے نہیں لوگ بیٹھتے, اپنی چھٹی نہیں لوگ ضائع کرتے. کیوں مشکل ہے یہ؟ آپ دیکھیے کہ جو لوگ اسٹوڈینٹس ویک ڈیز میں پڑھتے ہیں نا, ایک پانچ دن کا مسلسل کورس کرتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے, ان کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے. ویکینڈ پہ آپ لوگ اگر آ رہے ہیں نا ادھر, تو آپ کے لیے اس کتاب کے لیے آنا زیادہ بڑی بات ہے بجائے اس کے جو ویک ڈیز میں آئے, کیونکہ آپ فوکس نہیں ہے. یہاں سے اٹھ کے آپ نے کل پھر سکولوں کالجوں میں جانا ہے, پھر پانچ دن وہاں سے دھکے کھا کے آنا ہے. کسی دن آپ سیٹرڈے نہیں آئیں گے, کسی دن سنڈے نہیں آئیں گے, کسی دن دونوں دن نہیں آئیں گے, اور اس طرح کٹتے پٹتے آپ اخیر لڑکتے رہیں گے. کچھ نہ کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو ان تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ ہی دوبارہ زندگی میں موقع لائے نہ لائے, لیکن اس کا انتقام اللہ ضرور لیتا ہے. یہ بات آج ہی لکھ لیں. ہم جب اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں, پھر اپنے کسی دنیاوی فائدے یا دین کی کسی قربانی کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں نا, تو چاہے سال دو پانچ دس سال بعد اللہ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے. پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی تھی. جیسے آپ دوا کو بیچ میں چھوڑ دیں نا, تو بعض دفعہ ریئیکشن زیادہ سخت ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ لوگوں, آخرت کو سامنے رکھو, پھر دیکھو کہ وہاں کیا ہوتا ہے, اور تمہیں پھر وہاں جا کے جو ملے گا, پھر تمہیں اس کی قدر آئے گی کہ تم نے اگر اپنی زندگیاں کتاب کے لیے لگائیں, اللہ نے ایک ایک لائن کا ایک ایک لفظ کا اجر وہاں رکھا ہوا ہے. کیونکہ ان لا ندی اجر المصلحین, ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ہم لوگوں کی ناقدری کریں گے. دنیا میں آپ کہیں کام کریں تو کوئی آپ کی پے کاٹتا ہے؟ لوگ تو آپ کو ایک ایک آنا پائی کر کے دے دیتے ہیں, تو کیا اللہ کے لیے آپ کچھ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اسی لیے آپ بیچ میں دوبارہ بنی اسرائیل کے اسی منظر کو سامنے رکھا جا رہا ہے جس میں انہوں نے تورات کی ناقدری کی تھی. اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل نصیحت کا بنداز ساسا چلتا جا رہا ہے. فرمایا وہ اس نتق نل جبل فوقہم, اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر. نتقنا کا لفظ جو ہے نا نتقا سے ہے, نون تا قاف. نتقا کہتے ہیں اکھیڑ کر نکالنا, جیسے روٹس کو نکال دینا کسی چیز کی. آپ سوچے ذرا, پہاڑ جب اپنی جگہ سے اکھڑا ہوگا, کوہ طور, تو کتنا زبردست جھٹکا آیا ہوگا. اور یہ کب ہوا تھا؟ جب انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو سوچا تھا یہ بہت آسان ہوگی, لیکن یہ تو بڑی مشکل ہے. ان کو کتاب پہ عمل کرنا پہاڑ جیسا مشکل لگا. اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر کیا, فوقہم کأنہ ذلۃن, اور گویا کہ ایسے کر دیا جیسے وہ سائبان تھا. وظنوا انہ واقع بہم, اور وہ یہ گمان کرنے لگ گئے کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر اب گری پڑے گا. اور ساتھ ہی پھر اللہ نے ڈانٹا, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, پکڑو جو کچھ اس میں ہے اس کو قوت کے ساتھ, اور نصیحت لو اس میں جو کچھ ہے تاکہ تم بچ جاؤ. بالکل وہی رویہ جو تورات کے نزول کے وقت بنی اسرائیل کا تھا, آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی رویہ. دور سے کتاب لینی ہو شوق سے لیتے ہیں, کوئی مر جائے سپارہ سپارہ پڑھنا ہو بڑے شوق سے لیتے ہیں, شادی سے پہلے قرآن خوانی کرنی ہو بڑے شوق سے کر لیتے ہیں, رمضان آتا ہے روز کے پانچ چھ سپارے پڑھنے ہو شوق سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب خذوا ما آتیناکم بقوۃ کا بات آتی ہے, کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. لوگوں کو ہمیشہ کتاب پڑھنی مشکل لگتی ہے, کبھی کبھی پڑھنی اچھی لگتی ہے. پارٹ ٹائم جاب کریں گے کتاب کی, فل ٹائم نہیں اس کو بناتے. اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑو. دیکھیں یہاں آخر میں تتقون کا لفظ آ رہا ہے. خضوع سے لے کے تتقون کو پڑھیں تو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ کتاب کے بغیر تقویٰ پیدا ہی نہیں ہوتا. آج کتاب سننے بیٹھے میں نا, تو آپ اللہ کا ڈر رکھیں گے. اس وقت اگر آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ بڑی کوئی نصیحت آموز فلم ہوتی, تو آپ کے دل میں تقویٰ نہیں آنا تھا. اور خضوع سے پتہ چل رہا ہے کہ پکڑو, چھوڑی بھی ہے نا اسی لیے پکڑو, جو چھوڑ چکے اس کو پکڑو. اور سمجھو, واذکروا, سمجھو تاکہ نہ سمجھیاں تمہاری زندگی کی ختم ہو. اور واذکروا سے کیا پتہ چل رہا ہے, خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی یاد کراؤ. کیا پتہ چلا کہ جب تک کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہدایت نہیں ملے گی. اگر کچھ بھی کریں گے تو آپ دیکھیں سب کی نجات ہو جائے گی, اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب پکڑے جائیں گے. آج ہمیں اپنے سارے کام اہم لگتے ہیں سوائے اس کتاب کے. ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرتا رہا کرے. اب میری چھٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں, پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اب میرے راستے میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں, پہلے نہیں آئی؟ اب میرا اتنا دل نہیں لگتا, پہلے تو زیادہ لگتا تھا. دل کی حالت کو ساتھ ساتھ چیک کیا کریں. اس کتاب کے بغیر نجات ممکن نہیں. یاد رکھیے, دنیا کی کتابوں کو شوق سے پڑھیں یا مجبوری سے پڑھیں, وہ چند دن کی بات ہے. آپ آج اگر 8th class میں ہیں تو 7th class کی بکس آپ کے لیے بیکار ہو چکی ہیں. پکڑ کے اس کو ردی میں بیچ دیتے ہیں لوگ. قرآن پڑھا ہوا کبھی ردی میں نہیں جاتا. آپ اگر آج 9th pare پہ ہیں تو پہلا پارا آج بھی آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ آج ہے. اس لیے اس کتاب کو خوف شوق سے لینا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں اس کو مضبوطی سے لینے کی توفیق دے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بقوت, قوت کے ساتھ لینے کا مطلب کیا ہے. ہر قسم کے حالات میں لیے رکھو. خوشی آئے تو بھی اس کو لو, غم آئے تو بھی اس کو لو. تمہاری اپنی شادی ہے پھر بھی اس کتاب کو لے کے رکھو, اور اگر تم کسی دوسری شادی میں جا رہے ہو کسی کی, پھر بھی اس کتاب کو لیے رکھو. یہ نہیں کہ صرف دکھوں غموں میں اس کتاب کو پکڑ لو اور خوشیوں میں اس کو چھوڑ دو. اب اس کے بعد آیت 172 سے اگلی چند آیات میں ایک حقیقی واقعہ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اپنے بچپن کا کوئی واقعہ یاد ہے, یا مجھے یاد ہے, بالفرض ہم کسی اپنے سے چھوٹے انسان سے کہیں تو میں پتا مجھے تمہارے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے, تو ایک دم اس کے کان کھڑے ہوں گے, کیا ہوا تھا, کیسے تھا, بتائیں. اور اکثر لوگ اپنے بچپن کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں نا, ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. اس وقت جو بات ہم پڑھنے لگے نا, یہ ہم سب کے بچپن کی بات ہے. تھوڑی سی اس کی میں آپ کو تمہید باندھ دوں, پھر اس کے بعد آیتوں کو ایک ساتھ لوں گی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کی روح کے ساتھ قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا. یہ لکھ لیں باتیں. دنیا میں تو ہم سب مختلف وقت میں آ رہے ہیں نا, جیسے باپ پہلے آتا ہے تو پھر اس کے 20-25 سال بعد بیٹا دنیا میں آتا ہے, بیٹی بعد میں آتی ہے ماں کے. ہمارے اس دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہر ایک کی عمر فرق ہے. جیسے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی عمر دوسرے سے فرق ہے. یہ ہمارے جسم کی بات ہے, لیکن ہم سب کی روحیں ہم عمر ہیں. ہمارے یہاں معروف باتیں کہتے ہیں یہ تو بڈھی روح ہے. تو ہم سب کی روحیں بڈھی ہیں. کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں. تو یہاں جو واقعہ ہے, اصل میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا. کیسے پھیرا تھا؟ غیب کا معاملہ. جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, اس بات کو بھی نہیں دیکھا. جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے ہیں نا, سب کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل میں, اینٹس کی صورت میں زمین پہ پھیلا دیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ ذہن میں لے آئیے جیسے بھی تصور آتی ہے, آتا ہے. جب سب زمین پہ پھیل گئے نا, تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روحیں تھیں نا, مجندہ, لشکروں کے لشکر تھے, جنود لشکر کو کہتے ہیں. یعنی جب سب باہر آ گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی توحید کی پہچان اللہ کی معرفت ہم سب کی روحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انگریو کر دی. جیسے آپ کمپیوٹر کے اندر ایک چپ ڈالتے ہیں نا, تو ساری میموری اس میں چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کی سکرین تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ اگر اندر سے یہ سارا ڈیٹا نکال لیں تو یہ ایک شیشے کی سکرین رہ جاتی ہے. ہر انسان کے انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ کے اندر ڈال دیا, وعدہ کیا لیا کہ دنیا میں جب جاؤ گے کس کو رب مانو گے؟ اللہ کو مانیں گے. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. یہ سب کو اللہ نے ڈال دیا, اور اس کے بعد واپس ان کی روحوں میں وہ چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, نیو بورن بیبی, تو اس کو وہ وعدہ یاد ہوتا ہے. اگر آپ کوئی نیو بورن بیبی ہو, اسے باتیں کریں, پوچھو تمہارا خالق کون ہے, تو کہے گا اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے نا, سورہ مریم میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ انی عبداللہ, انہوں نے یہ جو لفظ کہا تھا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ اسی وعدے کی وجہ سے کہا تھا. وَإِذْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور اے نبی لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا, اور کیا کیا؟ وَاشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا شہیدنا، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک کوئسچن آنا چاہیے کہ یہ واقعہ اگر ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا؟ تو اب اس کی وجوہات، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ان ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے، یعنی کہیں قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے غافل تھے. کیا مراد ہے؟ کہ توحید تو ہمیں کسی نے دی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں، یعنی ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے عذر تمام کیا قیامت کے دن ہر اس بندے کا جس تک حقیقت میں دنیا میں کوئی پیغام دینے والا نہیں پہنچتا. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے نا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے شروع سے اپنے گھروں میں یہی دیکھا، تو ایک عیسائی بچہ یا ایک بے دین بچہ یا ایتھیسٹ ماحول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کیسے مسلمان ہو؟ دل میں سوال آتا ہے نا. تو اس کا جواب ہے ادھر کہ ہم نے تو ہر ایک کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ تمہیں جس ذات کی طرف بلایا جاتا ہے وہ ایک ہے، اور اس کے اندر تمہیں بتا دیا، عذر تمام کر دیا. نمبر ایک کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ ہے تو پھر وہ کیسے ہے؟ یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، سیکنڈ ریزن آف دس انسیڈنس، کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے کرتے ہی تھے اور ہم تو ان کی اولاد تھے. مراد یہ کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ مثلاً اگر ایک ہندو دھرم میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ میں نے اپنے باپ کو بھی بت کے آگے بیٹھے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو بھی دیکھا، تو پھر میں کیسے تجھے مانتا؟ ہو سکتی ہے نا یہ کوسچن. تو دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے تو باپ دادا جو کرتے آ رہے تھے ہم وہی کر رہے ہیں. اور کیا افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو کچھ غلط کام کرنے والوں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں. یہاں پہ یہ بات پوری ہوتی ہے. اب اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی روح ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کی روحیں ریت کے ذروں یا چیونٹیوں کی طرح زمین میں آ گئی، اور جس طرح دنیا میں شکل و صورت ہے نا ہماری، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی دبی بھی شکل کا ہوتا ہے، روحوں کی شکل میں بھی کہتے ہیں کہ فرق محسوس ہو رہا تھا. ایک بڑا خوبصورت واقعات بھی روایات میں آتا ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ بڑے خوبصورت تھے، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کون سا بچہ ہے؟ کیونکہ آدم کے تو سارے بچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے. کہا اچھا، بڑا پیارا بچہ ہوگا یہ میرا تو. کہا اچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عمر بتا دی. مثال ہے کہ صحیح روایت کہیں آئے گی تو پڑھ کے بتاؤں گی، لیکن اس وقت صرف آپ کو ایک سٹوری کے انداز میں سناتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 70 سال ہوگی. تو حضرت آدم نے کہا اللہ تعالیٰ اتنا پیارا میرا بچہ صرف 70 سال جیے گا؟ کہا اچھا، پھر کیسا کرے میری عمر کے 30 سال اس کو دے دے اور 100 سال اس کی عمر کر دیں. کہا ٹھیک ہے، آپ دے دیجئے 30 سال، ہم اس کو 100 سال کا کر دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی جب ایک اس ایج پہ پہنچی، نبیوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، آپ کی موت کا وقت کب آنا ہے. اب ان کی موت کے اس وقت سے ابھی 30 سال پہلے کا وقت تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا. آدم جی آپ کی تو جان نکالنی ہے. کہا میری کیسے نکالنی ہے، ابھی تو میرے 30 سال پڑے ہوئے. کب؟ وہ تو آپ نے اپنے وہ فلاں بچے داؤد کو نہیں دے دیے تھے. کہا میں نے کب دیے، میں تو بھول گیا. قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے کہ فنسیہ آدم، آدم بھول گیا. کہا میں نے نہیں دیے، میں اپنے پورے کروں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پھر کیسے کس کے ساتھ ہوا، لیکن روحوں کی شکل میں ہم پیدا کیے گئے تھے. جنودم مجندہ کا لفظ ہے کہ تہوں کی تہیں تھی. آپ سوچیے نا کب سے دنیا بنی ہوئی ہے اور ابھی تک قیامت، ابھی قیامت تک پتہ نہیں اور کتنے لوگوں نے آنا ہے. تو ان سب سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے لے کے ہماری فطرت میں، ہماری انسٹنکٹ میں، ہماری میموری میں یہ ڈال دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. اس لیے آج اگر ہم یہ کہیں کہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس کو تو کسی نے بتایا نہیں، نہیں بتایا لیکن اس کی سسٹر نے بتایا. یہاں وہ سبق دہرا لیجئے جو پیچھے میں نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اللہ کو پانے کے چار طریقے ہوتے ہیں. یعنی کوئی اللہ کو مانے, اسلام کو پائے, حق کو پائے, اس کے چار طریقے ہیں. نمبر ایک یہ, یہی جو ہم نے دیکھ لیا اس وقت, ہم سب انسانوں کی, چاہے وہ اب ہندو ہے, کافر ہے, مسلمان ہے, یہودی ہے, سکھ ہے, کسی مذہب سے, گورا کالا, ہر ایک بچے کی فطرت میں, پروگرامنگ میں یہ ڈلا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کا ہونے تک بچے کو یہ عہد بالکل یاد ہوتا ہے. جب اس کی زبان کھلتی ہے نا پھر بھول جاتا ہے. جتنا کوئی انسان زندگی میں گناہوں میں پڑتا جائے گا نا اتنا اس کو یہ وعدہ یاد نہیں رہے گا, بھول جائے گا. اور جس کی زندگی جتنی نیکیوں والی, فطرت پہ بہت نیچرل وے آف لیونگ ہوگا نا اس کا, اس کو یہ وعدہ یاد ہوگا. ایک محدث ہے میرا خیال, میں بھولوں نہ تو امام دحاق تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی یہ عہد ایسے یاد ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بچے کے چہرے پہ یہ جو ایک معصومیت ہوتی ہے نا, انوسینس, وہ بھی اس عہد کی وجہ سے ہوتی ہے, پیور ہوتا ہے. آج بھی جو جتنا اللہ سے پیار کرے گا, جتنا نیک ہوگا نا, وہ انوسینٹ ہوگا. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے چہروں پہ عجیب سا ایک سختی آنے لگتی ہے. تو پہلی چیز سمجھ گئے, ہر ایک اس میں برابر ہے, سب کو دے دیا اللہ نے. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, وزڈم. یہ کیا ہے؟ انسٹنکٹ یا جبلت, یہ سب کی ایک ہے. دوسری چیز ہے عقل, وزڈم. ہر انسان کی وزڈم اس کو بتاتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے, یہ بارش ایسے ہی نہیں ہو رہی, یہ پہاڑ ایسے ہی نہیں کھڑے, اس دنیا کا ایک مقصد ہے. ہر ایک سوچے گا تو اس کو اس کا جواب یہی ملے گا کہ آخر اس دنیا کے پیچھے کچھ ہے. عقل سے پوچھیں, رات ہوئی پھر دن ہوا, دن آیا رات گئی, سردی گئی, گرمی آئی, برف آئی, خشکی آئی, یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی کر رہا ہے. اللہ نے ہر ایک, اس میں بھی کافر اور مومن ایک جیسا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کافر کو گھاس کالے رنگ کی دکھے اور مومن کو سبز دکھے, ٹھیک ہے؟ اس میں بھی سب برابر ہیں. دو باتیں, دو کوئی اکویلٹی آ گئی نا, ہر ایک کو دے دی. تیسری چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ کائنات, اس کے اوپر غور و فکر, تدبر, اس کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو دی. ان نفی خلق السماوات والارض. اب یہاں تک دنیا کے سب انسان برابر ہیں. ایک چوتھی چیز جس کو ریولیشن کہیں گے, وہی جو انبیاء کرام کے ذریعے سے آتی تھی. ہم مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ہمیں وہ فورتھ سورس بھی مل گیا کہ نبیوں نے آ کے بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ لوگ اللہ کو ایک مانو, رائٹ. عیسائیوں کو ان کے وقت میں ان کے نبیوں نے بتا دیا, جس جیوز کو ان کے نبیوں نے بتا دیا. آج اگر جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ لا دین یا بے دین لوگ ہیں, بس ان کے پاس یہ ایک سورس ڈائریکٹ نہیں پہنچا, اور وہ ہم مسلمانوں کو اللہ نے کہا تھا کہ ان نان مسلمز کو بتاؤ. آج ہم مسلمان اپنی یہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے نا, اس لیے جیوز, کرسچین اور جو بھی پیگن ریلیجن ہے, یہ قیامت کے دن کہیں گے جا کے کہ اللہ ہمیں تو بتاتے ہی نہیں تھے یہ. تو پھر کہا جائے گا کہ اچھا, وہ دو باتیں تمہاری روح میں, فطرت میں یہ پکارتی, ایک عورت تھی وہ خدا کو نہیں مانتی تھی, پھر کسی موقع پہ اس نے کہا بائے گاڈ, کوئی مشکل آئی تو کہا بائے گاڈ, تو اس کی دوست نے کہا یہ تم نے کس کو پکارا, تم تو خدا کو مانتی نہیں. کہتی پتہ نہیں میرے اندر سے آواز آئی ہے. پھر اسی طرح ایک میں واقعہ پڑھ رہی تھی کہ کسی بہت بڑی وہ مشکل میں تھی, اور اس کو ناممکن لگ رہا تھا کہ میرا کام ہوگا, ایک دم اس کو خبر ملی کہ اس کا وہ کام ہو گیا, تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور زمین پہ اس نے سر رکھ دیا. دوسرے نے دیکھ اس کو کہا یہ تم نے کیا کیا, کہہ رہی پتہ نہیں, میں اس خوشی کی خبر کو سہار نہیں سکی اور مجھے ایسے لگا کہ میں اٹھ کے اپنا ماتھا نیچے رکھ دوں. کا اچھا, تمہیں پتہ اس طرح سے تو یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں سجدہ. کا اچھا, کہتی اس بات سے پھر میں نے ریسرچ شروع کی, پھر میں مسلمانوں کے پاس آئی, جب مجھے پتا چلا کہ دن میں یہ اتنی دفعہ زمین پہ ماتھا ٹیکتے ہیں, تو مجھے لگا کہ جو میری فطرت کی پکار تھی نا وہ اس مذہب میں, اور وہ مسلمان ہو گئے. تو لہٰذا اللہ نے ہر حجت تمام کی. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا, آگ میں نہیں ڈالے گا. آج ہم اگر اس پکار کو نہ سنیں تو اور بات ہے, یہاں سے پھر آپ کو ایک نیگیشن بھی ملتا ہے. آج کرسچینٹی میں جو خیالات یہ جا رہے ہیں نا, وہ کیا ہے کہ انسان شروع میں بھٹکا ہوا تھا, ایولیوشن کے ذریعے بھٹکتا بھٹکتا پھر اللہ تک پہنچا ہے. وہ کیا سناتے ہیں کہانیاں کہ انسان شروع میں بہت سارے خداؤں کو پوچھتا تھا, بڑے متھ تھے, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس نے گاڈ کو ڈسکور کیا. یہ جھوٹ ہے. اسلام بالکل اس کا اپوزٹ کہتا ہے, سب لوگ سب شروع میں ایک اللہ کو مانتے تھے. ڈیویشن جو ہے وہ توحید سے شرک کی طرف گیا ہے. نہ کہ آپ یہ کہے کہ پہلے انسان جنگلوں میں بھٹکا, پتے لگاتا تھا, بندر تھا, یہ تھا وہ تھا, پھر پلٹ کے اللہ کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کی. پھر اس میں ایک دو سوال ذہن میں آ سکتے ہیں, اس کا تذکرہ کر دوں کہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے جی ہمیں تو یاد ہی نہیں, جب یاد ہی نہیں تو پھر ہم مانیں کیسے. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ جس دن پیدا ہوئی تھی وہ دن آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو کہاں پیدا ہوئی تھی, کس بیڈ پہ تھی, آپ کے امی نے کیا کپڑے پہنائے تھے؟ نہیں پتا نا. ہم کس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اس معاملے میں؟ اپنے ماں باپ پہ. ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھئی آپ ناروے میں پیدا ہوئے تھے تو ہم مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی, ہم مان جاتے ہیں. کس ہاسپٹل میں ہوئے تھے, ادھر ہوئے تھے, مانتے ہیں. تو جس طرح ہم بچپن کے معاملے میں اپنے پیرنٹس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں, تو جب ہماری روحیں پیدا ہوئیں تو اللہ کی بات پہ یقین کر لیں. ٹھیک ہے نا, کوئی شک کی بات تو نہیں ہے. پھر اس میں ایک دو لفظ جو ہے ان کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. ایک لفظ ہے ذریت, اس کا روٹ لکھ لیجئے. زال را یا اس کا روٹ ہوتا ہے اور حمزہ بھی ہوتا ہے. زر ان جو ذریت زرع سے ہے, پیدا کرنا یا پھیلانا, چھوٹی سی اولاد کے لیے آتا ہے. چیونٹیوں کو بھی ذرہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو اینٹس ہوتی ہیں نا, وہ یوں زمین میں پھیل جاتی ہیں, اس طرح بچے بھی پھیل جاتے ہیں. ایک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں, چار بچے ہوتے ہیں, اور 10-15 سال میں بیٹا کسی ملک چلا جاتا ہے, بیٹی کہیں چلی جاتی ہے. یہ ذرا ہے پھیلانا, یعنی سپریڈنگ کے معنوں میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں گواہی کا تذکرہ کیا ہے, شہیدہ. تو گواہی کیسے لی تھی, آپ لوگ پوچھیں گے کیسے لی تھی, تو نوٹ کیجئے گا کہ گواہی دو طرح سے لی جاتی ہے. ایک کال سے, شہادت کالی, زبان سے بول کے, جیسے میں کہوں کہ آئی وٹ آئی سفیئر یا آئی وٹنس آئی گیو وٹنس دس, یا میں یہ گواہی دیتی ہوں, اس کو شہادت کالی کہتے ہیں. یہ زبان سے بول کے دی جاتی ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے گواہی دینا اپنے حال سے, شہادت حالی, یعنی زبان سے حال حلیے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ بھوکا ہے. کوئی خوش ہو تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بڑا خوش ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کون سی گواہی تھی, یہ سوال علماء کرام نے اٹھایا کہ کیا لوگوں نے اپنی زبان سے بول کے گواہی دیے, شہادت قولی تھی یا حالی تھی. ٹھیک ہے, تو حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قول بولا تھا, میں نے بھی بولا تھا, آپ نے بھی بولا تھا. ایک ڈیویٹڈ فرقہ جو گزرا ہے معتزلہ, وہ کہتے تھے نہیں حال سے دی تھی گواہی, وہ کہتے نہیں یہ ممکن نہیں وہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا. یہاں آپ آیت کے الفاظ پہ غور کر کے دیکھ لیجئے. قال, بلا, قال کیا ہے, قال کلنا, کہا. تو پھر اس میں اپنے بات ذہن میں یہ رکھے گا کہ ہم سب نے بول کے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ہمیں بتا دی اور اسی پہ عمل کرنا ہے, اسی پہ رہنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن جو ہے نا, یہ ذکرہ ہے, نصیحت ہے, یہ ہمیں وہی عہد یاد کروانے کے لیے آتا ہے. پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کے عہد کی بات ہے جو تورات میں لیا گیا, تو یہاں انسانیت کے عہد کی بات ہے جو کہ پوری انسانیت سے لیا گیا تھا. بات واضح, یعنی ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کی تربیت کی ہے. ہماری روحیں مومن ہیں, روح کسی کی بری نہیں ہوتی. ہم اس سے غلط کام کرا کے اس کو غلط چیز پہ لے جائیں تو لے جائیں, ورنہ بالکل نہیں. اور اس کی روایت بھی بڑی خوبصورت آتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے عہد میثاق لیا. یعنی یہ سب ہوا کاندھے, یہ ساری سیریمنی کہاں ہوئی تھی, عرفہ پہ ہوئی تھی, یعنی جہاں پہ حج کے لیے ہم جمع جاتے ہوتے ہیں, اس دن پہ ہوا تھا. اور آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا, کیوں نہیں ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو بہرحال یہ عالم خلق سے پہلے کی باتیں ہیں جس میں انسان ٹائم اور سپیس سے بالکل آزاد ہوتا ہے. تو یہ ہوا تھا اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن میں ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا, اور اب اس کی بنیاد پہ تو اب ہمیں بالکل بھی شرک نہیں کرنا. اصل جو بات یہ ہے نا, وہ یہاں یہ ہے کہ اب شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. کبھی بھی کوئی یہ نہیں شرک کر سکتا کہہ کر کہ جی اٹس اوکے, نو پرابلم, پھر مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو, جیسے بچے ماں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں نا کہ آپ مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں، تو میری فلاں دوست ہے یا ہمارا فلاں جو دوست ہے بچہ وہ کیسے مسلمان ہو جائے جبکہ وہ تو کسی شرک والے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی فطرت میں یہ سب کچھ رکھا ہے، اور اللہ کی ذات کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے کیا معاملہ کرانا ہے، وہ کبھی بھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کا حساب اس عہد کی بنیاد پہ ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا، اب تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر جو لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بھی تو کتنے اسلام چھوڑ دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی نان مسلم اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ بالکل سراسر فطرت کی طرف بلانا ہے۔ اگر انٹلیکٹ کی بیس پہ بات کریں نا، تو جب ہم کسی بھٹکے ہوئے کو یا کسی خواہشوں میں پڑے ہوئے کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو ہم بالکل اس کی اصل فطرت پہ بلاتے ہیں۔ آج انسانیت میں جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ آپ کو یہاں سمجھ آ رہی ہے، فطرت سے انحراف میں وجہ ہے۔ بس ابھی کہ آپ کو بہت سردی لگ رہی ہو تو آپ فوکس نہیں کر پاتے نا کسی چیز پہ، بہت گرمی لگ رہی ہو تو آپ فوکس نہیں کرتے، لیکن آپ بالکل نارمل روم ٹیمپریچر پہ ہو تو ہم فوکس کرتے ہیں۔ بالکل یہی ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ ڈپریشن اور سٹریس اور یہ سارے جو پرابلم ہیں آج کے دور کے، اس کی وجہ یہ کہ انسان اپنے رب کو نہیں ماننا چاہتا، جبکہ اس کی روح بھوکی ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ یہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ، ایک کردار ہے جو اس وعدے کو بھولا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے ہم نے آج سبق شروع کیا ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، کتاب سے جڑنے کے بعد ٹوٹنے والا، اور یہاں وعدہ الس کرنے کے بعد اس کو بھلانے والا۔ دیکھیے کہ جو بات آپ کی میں سمجھی ہوں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ہر بچے کو بچپن میں یاد ہوتا ہے، پھر گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو وہی ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں ماں باپ اس کو یا تو وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا کسی دوسرے دین پہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس بچے کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی ایسے بچے جو اسلام سے انکلائنڈ فطری طور پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ تم نے ان لوگوں کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم نہیں بتاتے تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا، قیامت کے دن پکڑ ہماری ہوگی کہ بھئی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اللہ کے دنیا میں چنے ہوئے بندے تھے، تم نے یہ پیغام کیوں نہیں دیا۔ یہی تو میں اکثر جملہ بولتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کی اس غفلت کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ قیامت کے دن بہت سارے غیر مسلموں کو مل جائے گا، بچ جائیں گے، ان کی اس فطرت کی پکار کو اللہ سنوائے گا، کرے گا۔ اللہ کبھی کسی سے ظلم نہیں کرے گا۔ اس پہ ایک حدیث سن لیجئے، اور غالباً امام ابن تیمیہ کا یہ قول ہے یا حدیث کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بلائے جائیں گے جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا، گونگے تھے، بہرے تھے، یا ان تک کوئی نبی نہیں آیا، یا کسی امتی نے بات پہنچائی نہیں، یہ وعدہ بھی ان کو نہیں یاد، کو مینٹلی ریٹارٹ لوگ ہیں، کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب جب لے گا تو اب یہ لوگ کھڑے ہیں بیچ میں، بھائی ان تک تو پیغام ہی نہیں گیا، کسی نے کہا نہیں، کوئی بھی میسج کنوے نہیں ہوا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم ان سب کو کہو کے آگ میں چلے جائیں، بچو تم سب آگ میں چلے جاؤ کیونکہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ کچھ لوگ یہ بات سن کے کہیں گے اچھا پھر اب اللہ نے کہا ہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے آگ کی طرف جانا چاہیں گے، اور کچھ وہاں کر جائیں گے، کیوں بھائی اللہ تیرا قصور ہے، تو نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کیا۔ بس اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میری بات سن کے جو جانے لگ گئے نا، اگر دنیا میں ان کو میسج کنوے ہو بھی جاتا نا تو انہوں نے مان جانا تھا، ان کو جنت میں بھیج دو، اور جو آج میرے سامنے کراس کوسچن کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، انہوں نے نبیوں سے بھی ایسی کرنا تھا، ان کو آگ میں ڈال دو، اللہ اسے بھی حساب کرے گا۔ تو بس ہم تو اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ کی بات اللہ پہ ڈال دیں کہ وہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی کہ ہم یہ آیتیں بیان کر دیتے ہیں، شاید یہ پلٹ جائیں۔ دیکھیں یہاں یرجعون کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے نا، کہ جب مشرکین کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں، آج ہمارے نہیں ہے یہ حال۔ اب دیکھیں اسلام میں اگر چلو اللہ کو نہ ماننے کی بات ایک طرف کر دیں، صرف ایک شادی کا موقع ہے یا مرنے کا موقع ہے تو ہم کتنی رسمیں کیا کر کے کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اشرک آباؤنا من قبل۔ ہاں تو کئی مسلمان بھی تو بھٹکے ہوئے ہیں نا، کیونکہ ان کے اوپر تعصبات کے پردے پڑ چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کریں لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، پیغمبر کی سچی تعلیم کی طرف آ جائیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے چند چیزوں کے نام بتائے گئے تھے، اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے اس دنیا کا پورا کریشن پلان سمجھا دیا تھا۔ پھر جیسے بیج زمین میں چھپے ہوتے ہیں نا، پھر اوپر سے بارش پڑتی ہے تو اگ جاتے ہیں، ہر بیج اپنی جگہ کو پہچانتا ہے کہ میرے اندر سے مالٹا نکلنا ہے یا آم نکلنا ہے، کیا ہوگے گا. اسی طرح ہر انسان کی فطرت میں ایمان کا بیج ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بس یہ قرآن کی وحی کی بارش پڑتی ہے تو دل ہرے ہونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. آپ واقعہ بہت ہی زیادہ نصیحت آموز ہے، اور مجھے یہ واقعہ پڑھاتے ہوئے ڈر بہت لگتا ہے، خوف آتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ ایک شخص کی کہانی ہے، تمثیل ہے. کس کی؟ کہ جس کو اللہ نے اپنی آیتیں دی، یعنی علم دیا، کتاب کا علم دیا، اس علم سے تھوڑی اور محنت کر کے یہ دنیا میں عزت بھی پا سکتا تھا اور دین بھی، آخرت بھی اس کی محفوظ ہوتی. لیکن اس شخص نے دنیا کو بنانے کے لیے دین کو ہٹا دیا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر اوپر دین آ گیا تھا لیکن ابھی اس کا دل نہیں بدلا تھا. کسی کے کہنے پہ دین کی بات کرتا تھا، کسی کی مجبوری سے وہ دین کا رنگ لیتا تھا. چونکہ یہاں قرآن کی بات ہے تو ہم کتاب کی ہی بات رکھتے ہیں، ورنہ تو اس کا اطلاق نماز پہ بھی آئے گا. نمازیں پڑھتا تھا لیکن ماں باپ کے کہنے پہ پڑھتا تھا، کسی کے روپ پہ پڑھتا تھا، کسی کے حق میں پڑھتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کی کہانی سناتے ہیں، جہاں تک کہ ایک مضمون ہے. کوشش کروں گی کہ ہلکا سا اس کا خلاصہ کر کے پھر دوبارہ اس میں سے عمل کی باتیں لیں گے. اور بہت عبرت کے ساتھ سنیے، اور سنتے ہوئے دل میں دعا کرتے جائیں کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ باہر والوں کی بات نہیں ہے، یہ کتاب والوں کی بات ہے. کون؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. خود سے پوچھئے، کیا مجھے اللہ کی آیات کا علم ملا؟ الحمدللہ، ہم بھی سینکڑوں کے اعتبار سے آیات پڑھ چکے ہیں نو سفاروں میں، ٹھیک ہے، آیتیں ملی. پھر کیا ہوگا؟ سیکنڈ فیز دیکھیے گا. فنسلخا منہا، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. لفظ جو ان سلخا یہاں آیا نا، سین لام خا اس کا روٹ ہوتا ہے سلخا. اردو میں ایک لفظ سنا ہے اپنے، سلاخ سٹک کو کہتے ہیں نا، وہی لفظ ہے. ان سلخ کہتے ہیں کھال اتارنا، خاص طور پر سانپ کا کھال کو بدلنا. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ سانپ کی کھال جو وہ کچھ عرصے کے بعد اوپر سے بدل جاتی ہے، یعنی اوپرا اوپرا اس کا معاملہ تھا. اسی طرح عورت کے اپنے کرتے کو اتارنے کے لیے بھی لفظ انسلخ آتا ہے. تصور میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ اللہ نے ایک شخص کو علم دیا تھا لیکن اس علم نے اس کے دل کو نہیں پگھلایا، اوپر اوپر اس کا بس ظاہر اثر تھا. جیسے بارش ہی سے مٹی اوپر اوپر سے گیلی ہوئی، اندر نہیں اترا، رچا نہیں، بس بسا نہیں. اللہ نے آیتیں دی، کچھ عرصہ تو وہ اس کے ساتھ چلا رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے اس لبادے کو اتار پھینکا. بالکل ایک کریپٹ سا نہیں ہوتا، کرین جو آتا ہے، جب آپ اس کرین کو اتار دیتے ہیں تو اندر سے پھر اصل چیز نکل آتی ہے. یعنی بظاہر لوگوں کو لگا یہ بڑا نیک ہو گیا، یہ بڑی اچھی ہو گئی ہے، یہ اب قرآن پڑھنے لگ گئی ہے، لیکن جب ان آیتوں پہ کچھ عمل کا موقع آتا تو یہ ان کی پابندی سے نکل گیا. اچھا، یہ سیکنڈ فیز تھا. امیجینیشن میں لائیں 1, 2, 3 کر کے اپنے نوٹس میں بے شک لکھ لیں یا آیتوں کے ساتھ لکھیں. پہلا سٹیپ، اللہ نے علم دیا، اپنی آیتوں کا پیور نالج دیا، آرگینک نالج ملا، بہت خوش قسمت ہے اس کو، اتنی فریش چیز ملی دوسروں کے افکار اور ان کی نظریات سے پاک ہو کے. سیکنڈ فیز کے فن سلخ منہا، اس کے ایرو لگا کے لکھ لے فن سلخ منہا، پابندی نہ کر سکا، کمٹمنٹ نہ نبھا سکا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ نہ سکا. تھرڈ سٹیپ اس کے بعد ایرو لگا لیجئے کہ فاتبع الشیطان، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی بچہ اکیلا ہوا اپنے ماں باپ سے اور شیطان نے ایک اغوا کرنے والے شخص کی طرح اس شخص کو پکڑا، یعنی شیطان اس کے پیچھے لگا. اتنی بات سے کیا پتہ چلا؟ کہ جب بندہ آیتوں کو لے لیکن اس کا لبادہ اتار پھینکے، بس اب میں تھک گیا ہوں اور میرے سے اور نہیں ہوتا، تو نیکسٹ سٹیپ کیا آتا ہے؟ کہ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اغوا ہو گیا، بالکل چل پڑا ادھر سے. اچھا، کتنا دکھی منظر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے سے ہی بلندی عطا کرتے. اب یہاں آپ ذرا سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ جن آیات یعنی قرآن کے جس علم کی طرف وہ لگ گیا تھا، اگر اس کے ساتھ لگا ہی رہتا، اس کے اوپر محنت کرتا، اس کے اوپر فوکس ہوتا، تو ایک وقت آتا کہ اس آیتوں سے اس کو علم ملتا اور اس کے بعد اس کو عزت بھی ملتی۔ دیکھیے کہ ہر بندہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ نہیں رہتا، طالب علم کی زندگی جو ہوتی ہے نا یہ تھوڑی دبنے والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ ہر بات پہ ماننا ہی پڑتا ہے، ڈوز یہ کرو، آج ٹیسٹ ہے، آج بیٹھنا ہے، اتنے بجے آؤ۔ بعض لوگ ان پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اس کو کر لیتے ہیں نا، جیسے بیلنے میں اگر آپ گنے کو ڈالیں تو تھوڑا سا کرش کریں گے پھر جوس نکلے گا۔ ایک وقت آتا ہے آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو جاتی ہے، اور ولا اشیر نہ لرفا نہ خوبیہ، پھر آپ علم میں اچھے ہوتے ہیں، پھر آپ کے بعض ٹیچر کی چیئر پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں ٹیچر چیئر پہ بیٹھے؟ لیکن آج سے کچھ عرصے کے بعد جب آپ قرآن پڑھ لیں گے، دہرائی کر لیں گے، آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ انشاءاللہ ادھر آ کے بیٹھیں گے، کلاس انچارجز بنیں گے، کورس انچارجز بنیں گے، گروپ لیڈرز بنیں گے، پیپر چیکر بنیں گے۔ ابھی آپ جا کے اپنی مرضی سے کچن کی فریج کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے، فوراً کہہ دیا جائے گا اسٹوڈینٹس کینٹ کم ہیئر۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ خود اس میں چیزیں رکھیں گے۔ یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا صبر کر لے نا، اور علم کے راستے کی ذلت اور پستی برداشت کر لے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اسی سے پھر عزت ملتی ہے۔ آج بڑے بڑے جو نام ہیں علم والوں کے، علماء کرام، آئمہ کرام، ان کو عزت کہاں سے ملی ہے؟ علم سے ملی ہے نا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے، استاد ویسے ہی اونچا بیٹھتا ہے، یہ بھی ایک شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بے صبرا تھا کہ صبر نہیں کر سکا، صرف 8-9 سپارے پڑھ کے ہی اس کا دل چھٹ گیا۔ اگر تھوڑا جمع رہتا نا تو لرفا نہ ہو بھی ہا، لیکن اس کا پرابلم کیا تھا؟ وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ اس کو موٹا موٹا ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے پرابلم کی روٹ۔ روٹ کاز کیا تھی؟ مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا۔ اخلدہ کا لفظ کیا ہے؟ خلد سے، کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانا۔ اسی سے لفظ خالدون ہے نا جنت میں، کہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو نکلنا نہیں پڑے گا وہاں سے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ یہ زمین سے جھکا۔ زمین کس چیز کا سمبل ہے؟ مٹیریلزم کا، مادہ پرستی کا۔ انسان کا یہ جسم، یہ وجود جو ہے، یہ مٹی سے بنا ہے نا، مادے سے بنا ہے، تو اس کی انکلائنیشن بھی مٹی کی طرف ہے۔ اور ابھی ہم نے روح کی بات سنی ہے نا پیچھے والے واقعے میں، روح آسمان سے آئی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے۔ ہماری روح اور ہماری اسپرچویلٹی ہمیں اللہ کی طرف لینا چاہتی ہے، لے جانا چاہتی ہے۔ اسپرچولی اسٹرانگ ہو، نماز پڑھو، روزے رکھو، لوگوں کی مدد کرو۔ لیکن یہ جو جسم ہے نا 5-6 فٹ کا، بے ڈھنگا، کہیں سے سیدھا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیں آرام طلبی سکھاتا ہے۔ اخلد الی الارض سے کیا بیڈ پہ سونا نہیں آتا؟ نیند بڑی پیاری تھی اس کو، چھکنا بہت تھا اس کو، آرام پسند ہو گیا۔ اور دوسری اس کی خامی کیا تھی؟ وتبا ہوا ہو، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی پڑا رہا۔ اللہ اکبر، لگژریس لائف، اس کو ایک سٹینڈرڈ والی لائف چاہیے تھی۔ ہوا، ہوا کا لفظ، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ گرنا، ٹو ڈراپ۔ خواہشات انسان کو ہواؤں کی طرح اڑاتی ہیں، نہیں پھر میں پڑھوں گا، پھر میں جاب کروں گی، پھر میرا سیل فون ہوگا، پھر میری گاڑی ہوگی، پھر میرا کیریئر ہوگا، پھر میں گھر خریدوں گی، پھر میری شادی ہونی ہے، پھر میں اپنے میاں کو سپانسر کروں گی، پھر میری زندگی کتنی خوشیوں والی ہوگی، پھر مہینے کے 20-25 ہزار کرون میں کماؤں گی، واہ۔ یہ ہے وتبا ہوا ہو۔ اب یہاں تک بات سن کے کیسا تصور آتا ہے کہ خواہش کے پیچھے ہو گیا؟ اب اس کی اگلی بات سنتے ہوئے اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ریزمبل کرتے ہیں، کس سے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ اکبر۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، کیسے؟ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَسْ، کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے، او تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ، یا اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے۔ یہاں کتے کی ایک عادت بتائی کہ اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ کبھی اپنے کتے کو زبان لٹکائے ہوئے دیکھا؟ اس کا پیٹ بھر بھی جائے نا، کتا بیسیکلی ایک گریڈ کی علامت ہے، لالچ کی، یعنی کتا سمبل ہے گریڈ کا، لالچ کا۔ اس کا پیٹ بھر بھی جاتا ہے نا، یہ پھر بھی کھانا چاہتا ہے. جب اس کے منہ میں ہڈی ہوتی ہے تو پانی میں جا کے جب اپنا عکس دیکھتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ پانی کے اندر ایک کتا ہے اور اس کے منہ میں ہڈی ہے تو میں اس سے لوں. جو ہی اس کو لینے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے نا تو اس کی اپنی ہڈی بھی گر جاتی ہے. اور کتے کی صلاحیت ہے کہ اس کا پیٹ بھرا بھی ہوگا نا تو اس کی زبان باہر ہوگی, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی راحت آ رہی ہے, اور اس کے منہ سے پانی گرتا رہتا ہے. رال یہ ہے دنیا کی طلب رکھنے والے شخص کی کہانی. ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ اور چاہیے, اور سے اور چاہیے, آگے سے آگے جانا چاہیے. یہاں جو لفظ آیا نا تحمل, بوجھ لادنے یا حملہ کرنے دونوں کے معنوں میں آتا ہے, اور کل کتے کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد یلحس کا لفظ ہے نا لام ہا سا لہیسا, زبان باہر نکالنا, للچائی ہوئی زبانیں, منہ میں پانی بھرنا اردو میں ہم بولتے ہیں نا. عربی زبان میں کہتے ہیں لحاظ, شدت پیاس کی گرمی اور موت کی سختی کو. یعنی دنیا کو دیکھ کے رال ٹپکتی ہے, دوسروں کو دیکھتا ہے نا تو ساتھ ہی اس کے منہ میں آ جاتا ہے پانی. ہائے فلاں بھی تو ایسی ہیں نا میری عمر کی لڑکیاں, وہ نہیں یہ کر رہی, وہ نہیں یہ جا رہی. اور اس طریقے سے اللہ کی آیتوں سے بات شروع ہوئی تھی اور کتے جیسی گریڈ پہ آئی کہ دنیا کی اتنی طلب, اتنی حرص کہ گویا کہ یہ سب کچھ لے کر بھی اور لینا چاہتا ہے, سونگتا ہے. کتا ہر چیز کو سونگتا ہے, یہ بھی کیسا, یہ بھی یہ لے لوں, اس کو دیکھ لوں, اس کو دیکھ لوں. اس کو اگر کوئی زندہ نہ بھی ملے نا تو مردار جانور کو بھی کھا لیتا جا کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور آپ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون, آپ بیان کیجئے ان پر یہ قصہ, شاید یہ بات کو سمجھ جائیں, شاید ان کو اس سے فائدہ ہو جائے. یعنی اب یہاں دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کتے کی محبت میں ان آیات کو سن کے ناراض ہو جائیں کہ اللہ نے کتے کی مثال کیوں دی. تو سمجھ لیجئے کتا یہاں کوئی اس کی بےعزتی نہیں ہو رہی. کتا اگر کتا رہے کوئی بات نہیں ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن جب انسان کتا بننے لگتا ہے نا تو یہ بےعزتی کی بات ہے. بس آپ دیکھیے کہ گدا, گدا ہے نا, اس کی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جب انسان گدا بنتا ہے تو انسان گرتا ہے. جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے تقاضے رکھے ہیں وہ اس کو نبھاتے ہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی گدا جو تھا وہ چونٹی بن گیا, نہیں, جانور اپنی فطرت قائم رکھتے ہیں. لیکن انسان بعض دفعہ اس طریقے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی باتوں سے پیچھے کرتا ہے. اور آج کا دور جہاں لا خدائیت کا دور ہے, جہاں لوگ فیشن کے طور پہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, انہوں نے تو کتے کو سمبل بنا لیا. آج کے دور میں جتنی عزت کتے کی ہے, بعض مالک اپنے نوکروں کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی کتوں کی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اوپرا ونفری کا ٹاک شو ہوتا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا اپنا اپنا کتا ساتھ لائیں, اور جس کے کتے کی شکل مالک سے ملتی ہے وہ ونر ہے. آپ کتے لفظ کو گالی کہتے ہیں اردو میں, وہ تو کتے سے بڑے خوش ہیں, وہ تو وہی لالی پاپ کتا چاٹتا ہے, وہی ان کا بچہ چاٹتا ہے. آئس کریم میں ایک طرف سے کتا چاٹ رہا ہوتا ہے, وہی بعد میں اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. کتوں کو کس کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں. اور یاد رکھیں انسانوں میں وہی عادات آنے لگتی ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا اس کی کیفیت کچھ ایسی ہونے لگتی ہے. بعد اپنے ملازموں سے بات کریں گے تو اوئے توئے, اور کتے کو بلائیں گے تو کم ہیئر بوائے. ہاں, ایک ایسی جگہ تھی جہاں کتے کی سمجھے کہ عزت تھی, تو جاپانی پرائم منسٹر ہیں, ان کی تصویر لوگوں کو دی گئی اور کہا کہ جو ان کی تصویر سے ملتا جلتا کتا لے آئے گا اس کو انعام ملے گا. وہ برا نہیں سمجھتے, اللہ کی مخلوق ہے. کتا بھونکے اس کی عادت ہے, بھونکے گا. انسان بھونکے تو بہت بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کی کتاب کو, آیتوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے والوں کو یہاں بہت زیادہ ڈرا دیا. ڈارون نے تو بندر سے انسان کا رشتہ جوڑا تھا نا, آج انسانوں نے خواہشوں کے پیچھے پڑ کر کتوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیا, اتنا پیچھے ہوئے. اور بات جہاں نہیں پوری ہوئی, اگلا حصہ دیکھیے. اللہ کے کمنٹ سنتے جائیں تو ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. سا امثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا. اب پورے سبق میں جو فوکس دیکھیں گے نا وہ آیتوں پہ, آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کھیل سمجھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. بڑی بری مثال ہے ان کی. ہاں کیسے؟ کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یسلمون. اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر کوئی اللہ کا نقصان نہیں دیتا، کوئی نعوذ باللہ اللہ کو کوئی ریکارڈ نہیں قائم کرنا کہ میری کتاب کو اتنے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رکھ دو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ایک پڑھے کہ نہ پڑھے، ایک پڑھائے کہ نہ پڑھائے، اس کو پرواہ نہیں. لیکن جس کردار کی یہاں بات ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِی، جسے اللہ ہدایت دے بس وہ ہے ہدایت والا. کیا مطلب ہے؟ اصل گائیڈنس چاہیے نا. ایک تو ہوتی ہے آخرت کے لیے گائیڈنس، ایک ہے زندگی کی گائیڈنس. کیسے خوش رہو گے؟ تمہاری خوشحال زندگی کیا ہے؟ تمہیں ایک کامیاب گھر بنانا چاہتے ہو، تمہیں اچھی بیوی بننا ہے، تمہیں ایک اچھی بیٹی بننا ہے، کون بتائے گا؟ ویسٹ بتائے گا؟ نہیں، اللہ بتائے گا. زندگی گزارنے والوں کو اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے گزارے، کیونکہ اس نے دیے. جیسے جوسر کو خریدتے ہیں تو جوسر بنانے والی کمپنی سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کریں. تو انسان کو اللہ نے بنایا. آج لوگ اللہ سے تو اتنے نالا ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہم پہ کوئی ظلم ہی نہ کر دے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، جسے اللہ گائیڈ کر سکتا ہے، جیسا اللہ گائیڈ کر سکتا ہے وہی گائیڈنس ہے. اور وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے وہ بھٹکا دے وہ خسارے والے ہیں. آپ اس آیت کو لکھ کے ذرا دنیا میں نکل کے تو دیکھیں کس کس کو اللہ خسارے والا کہہ رہا ہے. ورلڈ پاورز کو، سپر پاورز کو، دنیا کے اندر کامیاب بڑی بڑی دولت کمانے والے، شہرت پانے والوں کو اللہ کہہ رہے خاسرون. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ذرا خود سے اس کا ترجمہ سوچنے کی کوشش کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اتنے نامراد ہیں، اتنے ناکام ہیں، اتنے برے کام کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کے مقدر میں جہنم ہے. یعنی یہ مت سوچئے کہ اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا کہ فرشتوں یہ جو آدم کا بچہ ہے نا اس کو جہنم کے لیے پیدا کرو. پیچھے وہی عہد لے آئیے، الستو بربکم کا وعدہ سب سے لیا ہوا ہے. یہاں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو کہتے برے کام کرو، لیکن اللہ اپنے نالج اور اپنی وزڈم سے بتاتا ہے کہ اس نے اچھے کام نہیں کرنے، دیکھنا یہ آگ میں جائے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ٹیچر ہے نا اسٹوڈینٹ کی غلط حرکتوں کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھنا یہ فیل ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے. بعد میں پوچھا جو بھی تم فیل کیوں ہوئے، کہنا وہ ٹیچر نے مجھے ایک سال پہلے ہی کہہ دیا تھا تم نے فیل ہو جانا ہے تو میں اس لیے ہو گئی. بات نہیں بنتی نا. یہاں خواہشوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو کچھ کا مقدر ہی جہنم بنایا. کبھی آپ نے ماؤں کی بھی بددعائیں سنی ہوں گی، اللہ نہ کرے کسی کو اپنی ماں کی بددعا پڑے، لیکن اکثر بیٹیاں جب ماؤں کی بات نہیں سنتی نا تو مائیں کہتی دیکھنا تو نے رونا ہے، تو نے دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کے رونا ہے، تمہیں کوئی نہیں پھر اس وقت بتا سکے گا. اور مائیں بیٹیاں پھر اقرار کرتی ہیں کہ اپنی معصوم بھولی بھالی ماؤں کی بات جب ہم جوانی میں نہیں مانتے تھے نا، اب اپنے گھر آ کے تو ٹھوکروں میں پڑ کے روتے ہیں، تو لیکن ماں پاس نہیں ہے. انسان پھر ٹھوکروں میں پڑ جاتا ہے. جو ماں کی نہ ماننے اس کو بد دعا ملے تو کیا اللہ کی نہ ماننے والے کو دعائیں لگیں گی؟ نہیں لگیں گی. دعائیں لینے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اس سے پتہ چلتا ہے جن اور انسان دونوں جہنم میں جائیں گے. کون ہے یہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. آپ سمٹمز پوچھتے ہیں نا کن کو اللہ نے بھی جہنم کے لیے پیدا کیا، تو کہا یہ وہ کہ جن کے دل ہیں مگر وہ اسے سوچتے نہیں، نہ اللہ پہ غور کرتے، نہ کائنات پہ غور کرتے. وہ دل میں کوئی ایک ٹنڈمنڈ سا لڑکا بیٹھا اور اس کو دن رات آئی لو یو کہتے رہتے ہیں. دل کو انہوں نے کوئی فلمی گانوں کی جگہ بنا لیا، کوئی فلموں کے سلاٹس اس دل میں آ جائیں گے. دل جس میں دیکھیں ہمارا جو دل ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے آپ کا پورے گھر میں ڈفرینٹ جگہ ہوتی ہے نا، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ مہمانوں کی جگہ ہے، یہ کچن ہے، ہوتی ہے نا جگہ. ہمارے اس ادارے میں ہر کمرہ الگ ہے نا، تو ہمارے اس 5-6 فٹ کے جسم میں جو دل ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے. جب اس دل میں اللہ کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھتا ہے نا تو یہ کیفیت آتی ہے کہ دل سے غور و فکر کا کام نہیں آتا. ہم ذرا اپنے دلوں کی باتیں چیک کریں، ہر وقت دل میں کیا خیالات آتے ہیں، اچھلا کودی کیا لگی رہتی ہے، دنیا میں یہ لینا، اس سے پیار کرنا، یہ کھانا، یہ کرنا، یعنی تفقہ نہیں کرتے اور سب کچھ کرتے ہیں. اور وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، بظاہر بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں، کچھ اور بڑی کر لیتے ہیں سرما ڈال ڈال کے، لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں اللہ کے راستوں کو، ان کو حق کے راستے نہیں دیکھتے. کیا پتا چلا کہ وہ آنکھ جو اللہ کے راستوں کو نہ دیکھے وہ آنکھ ہی نہیں ہے، وہ اندھی آنکھ ہے، بینائی والی آنکھ نہیں ہے وہ. اور وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں بظاہر بڑے خوبصورت، لمبے لمبے بندے پہنتے ہیں اس میں، لیکن سنتے کوئی نہیں اللہ کی بات، کانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ماں کی بات نہیں سنتے، باپ کی بات نہیں سنتے، استاد کی بات نہیں سنتے. اللہ کہتے ہیں من موجی قسم کے یہ لوگ ہیں، اولائک کل انام، یہ چپائے ہیں، کیٹلز ہیں. انام پتہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے بھینس بکری کو. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے نام کے ساتھ لکھیں، کوئی آپ کو کہیں کہ فلاں تم گائے ہو، تم بکری ہو، تم گدی ہو، کیسا لگے گا؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم لیس لوگ ہیں، پرپس لیس لائف ہے ان کی. کانوں پہ انہوں نے ٹک 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 لگائے ہوئے مائکرو فونز، اور بس اس کے ساتھ اچھلتے کودتے سڑک پار کر رہے ہیں. آنکھوں کے آگے انہوں نے بڑے بڑے گلاسز رکھے ہوئے، کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں، خود کو ہی دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اپنے فونز میں اب ایسی اسکرینیں لگا دی لوگوں نے کہ فارغ ہو تو خود کو دیکھتے رہو. ہاں یہ آپ کا فیس ٹائم ہو گیا، یہ فلان ٹائم ہو گیا. میں کہتی ہوں یہ جتنی مشینیں ہمارے ہاتھوں میں آ رہی ہیں نا، یہ میں اللہ سے دور کر رہی ہیں. غور و فکر نہ کرو، خود میں رہو. کہا اولائک کلنا، یہ چپائے ہیں، بلکہ بل ہم عدل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کوئی جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی جانور نافرمانی کی چیزیں دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، کھاتا نہیں. چارہ اس کے نصیب میں وہ چارہ ہی کھا رہا ہے، وہ گوشت نہیں مانتا. یعنی جانور تو اپنی حیثیت سے اللہ کو مانتے ہیں، یہ اتنے بدقسمت ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے. اولائک ہم الغافلون، یہ ہے گہرا پردہ کہ یہ غفلت کے پردوں میں چھائے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں. یہاں دیکھیے کہ ایک سچے دنیا پرست انسان کی بات ہے. اللہ ایک دنیا پرست کو علم دینا چاہتا ہے، کتاب سے جوڑتا ہے، وہ رسی توڑوا کے بھاگ جاتا ہے. نفس کے اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دی، اور کتے کی حالت کو پہنچا جو بطن اور فرج کی نشانی ہے. کتے میں سیکس کی بہت خواہش ہوتی ہے اور کھاتا رہتا ہے ہر وقت. آج کے کلچر میں آپ کو یہی دیکھے گا، ایٹ ڈرنک بی میری. ایسے لوگ اللہ کہتے ہیں غفلتوں میں، اور اللہ کو کتنا دکھ ہوگا ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالتے ہوئے. اگر اللہ غنی نہ ہو تو آپ بتائیے ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالتے وقت اللہ کا رو رو کے برا نہ حال ہو جائے، صرف ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے. لیکن جن کو ساری زندگی میسج دیتے رہے دیتے رہے، پیغام دیا، وہ نہ مانے، کل آگ میں ڈالتے ہوئے ان کو اللہ کو بالکل دکھ نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے بند کر دو جہنم کا منہ، جلتے رہیں، کڑتے رہیں. اللہ بہت غنی ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے. ہماری ماں تو ہم سے ناراض ہو کے پھر آ کے کہتی ہے نا کھانا کھا لو، اللہ نہیں پوچھتا، کہتا مرو چلو بھاگ جاؤ، میں نے تمہیں موقع دیا. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگوں تک ہم نہیں پہنچتے ان کو تو ایک طرف کر دیں، جن تک جن کو بات پہنچ جائے، پھر جب وہ یہ ایٹیچیوڈ شو کرے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کیا ہوگا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی قدر نہیں ہوتی. اسی لیے پھر اگلی دو آیتوں میں اللہ ہمیں بتا رہا، کرو کیا؟ اللہ کا نام لو. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، یعنی اللہ ہی مستحق ہے اچھے ناموں کا، بس اس کو انہی ناموں سے پکارو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدلہ پا کے رہیں جو کام وہ کرتے ہیں. یہاں شرک کی وجہ بتا دی کہ جب لوگ اللہ کی صفات مخلوق میں ڈھونڈتے ہیں نا، تو اللہ والے نام دوسروں کو دیتے ہیں. عربوں نے دو تین بت بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، یوب، یغوس، اور اسی طرح لات انہوں نے لفظ اللہ سے بدل لیا تھا، منات اللہ تعالیٰ کے نام المنان کو بدل دیا تھا، عزا اللہ تعالیٰ کے نام العزیز کو بدل دیا تھا. یعنی اللہ کے ناموں کی پیروڈی کر لی ایسی فن میں، اور پھر ان کو پکارتے تھے. جیسے آج بھی کئی لوگوں نے بزرگوں کو ایسے ایسی صفات دی ہوئی ہیں، جیسے غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، لیکن لوگ محبت میں اپنے بزرگوں کو کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہے الحاد، لحد قبر کو کہتے ہیں، ہٹ جانا اصل راستے سے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام، اس کی بزرگی جب دل میں نہیں ہوتی نا، پھر یہ پچھلی باتیں ساری ہوتی ہیں. اس لیے لوگ اللہ کے راستوں سے ہٹ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اس بات سے دور کر دے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، آخری آیت ہے کہ ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. اللہ نے سارے ایسے نہیں بنائے. کتنی پیاری آیت ہے آخر میں کہ سارے برے نہیں ہیں, سارے نفس کے کتے نہیں ہیں, سارے جانور نہیں ہیں. میرے بندوں میں سے ایک گروہ یحدون بالحق, وہ حق کی رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور خود بھی فبہی یعدلون, وہ انصاف کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, سارے برے نہیں ہیں. تو خلاصہ کیا ہے بات کا کہ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, لیکن جب ہم دنیا میں نفس کے پیچھے لگ کر غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کا بننا چاہتا ہے اس کو اللہ کی آیتوں سے جڑنا پڑے گا. جڑ گئے تو اس کی قدر کرنی پڑے گی. یاد رکھیے بے قدروں کو اللہ اس کتاب سے کاٹ دیتا ہے. وہ تو یہ سوچتا ہے نا میں نہیں سننا چاہتا یا میں نہیں سناتا, مثلا میں اکڑوں بھائی میں نے نہیں آپ کو پڑھانا, تو اللہ مجھے کہے گا جو کل سے مجھے پڑھانا آئے گا ہی نہیں, اللہ مجھ سے توفیق چھین لے گا, میری جگہ آپ بہت اچھا استاد آپ کو مل جائے گا, اللہ کو میری ضرورت نہیں. یہی سوچ اگر آپ میں سے کسی کی ہوتی ہے مجھے نہیں پڑھنا, تو اللہ کہے گا جاؤ جگہ خالی کرو, آگے جگہ کم ہے اور کھڑے ہیں لائن میں, ہم اٹھیں گے ہماری جگہ دوسرا بیٹھ جائے گا. اس کی قدر کر لیں. اور یہی بات میں آپ سب کو بھی کہوں گی اس سبق کی روشنی میں, آپ کو خود نہیں پتا آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اگر آپ اس علم کی آج قدر کر لیں گے نا, یہ آپ کے خوبصورت اور روشن مستقبل کی دلیل ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ 20 سال پڑھ کے 5 سال جاب کر کے بھی کوئی خوشحال زندگی بسر کریں گی, مشین بن جائیں گی ایک, لیکن خوشی ملے گی تو اس کتاب سے ملے گی. جتنا آپ اس کتاب میں جڑیں گے عمل کی نیت سے, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور عمل نہیں آ رہا نا, تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ کہ آپ کا دل ہٹ جائے گا اس کتاب سے. خود کو ڈانٹیں, ماریں, تپڑ ماریں خود کو, شرم نہیں آتی کیا سنتی ہوں, کتنی باتیں سنتی ہوں پھر بھی عمل نہیں کرتی, یہ میرے کرتوت ہیں, یہ میرے کام ہے, میرے سے تو وہ اچھے ہیں کہ جن تک بات ہی نہیں پہنچی ہوئی. اس طرح سے خود کو ڈانٹے. آپ کو پتا کہ جو ہمارے بزرگ تھے نا اسلاف جن کو کہتے ہیں, وہ شیشے میں کھڑے ہو کے نا تو خود کو ڈانٹتے تھے, نفس کو برا بھلا کہتے تھے, تو مجھے رسوا کر کے چھوڑے گا, تو مجھے تنگ کرے گا, اپنے آپ کو جیسے میں اپنا نام لے کے خود کو کہوں کہ عفت تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گی, اے نفس تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا, اے دل تو کیا غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے, اے آنکھوں تم کیا دیکھ رہی ہو. اس طریقے سے وہ خود کو ڈانٹتے تھے. اسی کو پھر تزکیہ کہتے ہیں. اسی سے پھر انسان اپنے اندر اللہ کی محبت لاتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا پھر آگے لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بہت زیادہ خیر کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے موقع سب کو دیتا ہے, کوئی لے لیتا ہے, کوئی ضائع کر دیتا ہے, کوئی خواہش پہ قابو نہیں پا رہا. آپ دیکھیں نا اس دنیا میں آپ اگر چند خواہشوں پہ قابو نہیں پا رہے تو کل جنت میں آپ کی ہر خواہش کیوں پوری کی جائے؟ بھائی جاؤ آج یہاں کر لو. ہم نے اپنی خواہشوں کو دبانا نہیں ہے, موو کرنا ہے, جسٹ ٹرانسفر کر دیجیے. جو چیز آپ کو یہاں اچھی لگے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ سے کہ اللہ آخرت میں کروں گی, جنت میں پاؤں گی اس کو, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی. تو دنیا کا لالچ بہت برا ہے. پھر اس ہم نے ایک پورے سبق سے یہ بھی سیکھا کہ جب ظاہری دینداری کا لبادہ نا, ابا جی کے ڈر سے ابایا پہنا اور ابا جی کے ڈر سے نقاب لیا اور ابا جی کے کہنے پہ نماز پڑھی, وہ ابا جی ادھر ادھر ہوتے ہیں ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. دعا کریں آج اپنے لیے کہ اللہ ہمارے دل سے نکلیں باتیں, ہم اپنے دل سے دین کے لیے آئیں, نماز کے لیے ہم خود اٹھیں, ہمیں غم لگ جائے. اگر آپ نے اپنا حال بولیا بدلنا تو استادوں کے لیے نہیں بدلنا, ہم نے اگر یہاں دین کی خدمت کرنے آنا ہے تو اپنے لیے آنا ہے. ہمیں نہ کوئی کہہ کے فون کر کے بلائے کہ آ جاؤ اب آپ کو آنا چاہیے ادھر. کوئی ایئر لائن گھروں سے فون کر کے نہیں بلاتی ایئر ہوسٹسوں کو, وقت سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں نا لوگ, تڑپ لگی ہوتی ہے. انشاءاللہ جب اس طریقے سے ایک انسان خیر کے اوپر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بہت مدد دیتا ہے, پھر یہی علم آپ کو عزت دے گا, پھر آپ کو اس یاد آئے گا اچھا وہ بھی ایک وقت تھا, پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقام الصلاۃ یمسکون بالکتاب, جتنا آپ کو مشکل لگے نا اتنا ہے. میں کہتی ہوں اگر صبح آپ کلاس کے لیے اٹھتے ہیں نا اور آپ نہیں اٹھ رہے, دل نہیں چاہ رہا, ہوتے ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ میں جب کلاس میں پہنچوں گی نا تو 15 منٹ بعد چھٹی ہو جائے گی, پھر بھی آ جائیں. ایک دفعہ پیسہ کریں گی نا, دوسری دفعہ پھر آپ آدھا گھنٹہ پہلے تک بھی آ جائیں گی, ہوتے ہوتے آپ پیچھے بیکورڈ چلیں گی. ہمارا حال کیا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں نا جب, تو پھر اور بوجھ میں پڑتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ چھٹی کرنے کا صرف شوق ہوتا ہے, جو ہی وہ وقت گزر جاتا ہے تو گلٹ شروع ہو جاتا ہے کیا کیا, سو کے کیا کرنا تھا, اتنا سو گئی تو کیا ہوا. بالکل آپ دیکھیں باتیں نے بہت اچھی کہی کہ اگر ہمارے اندر سچائی ہوگی نا تو اللہ ہمیں گرنے نہیں دے گا. اللہ ایمان والے کی حفاظت کرتا ہے. آخری سرے پہ بھی گرنے والا ہوتا ہے نا بندہ تو کوئی اوپر سے ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتا ہے, لیکن جو بالکل گر جاتے ہیں نا پھر وہ سمجھے کہ وہ کتنے زیادہ دور جا چکے ہیں اللہ کی محبت سے. تو تقویٰ بندے کو روک لیتا ہے, اللہ کا خوف روک لیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دین سیکھ کے بھی بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. ابھی تو آپ نے اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ سنا ہے نا اس آیت کو. بعض لوگ علم سیکھ کے علم کی برائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ آیت جو اخلد الاردی, کسی کو دین سیکھ کے عزت چاہیے ہوتی ہے, کسی کو شہرت چاہیے ہوتی ہے, کوئی اپنے مسلک کا ترجمان بن کے پھرتا ہے, کوئی اپنی مسجد کا نام اونچا کر رہا ہے, کوئی اپنے مدرسے کا اونچا کر رہا ہے. یہ سارے دینداروں کے پھر عیب ہے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, جی میرا نام آپ نے نیچے ڈال دیا, آپ کا اوپر ڈال دیا. دین پڑھ کے لوگ خود پسند ہو جاتے ہیں, بعض لوگ دین پڑھ کے دنیا کمانے کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ ساری خرابیاں پھر اخلد الارض میں ہوں گی کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں کہ دین سیکھ کر بھی انہوں نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا. پھر اسی طرح دین سیکھ کے پانچ دفعہ لوگ چھوڑتے ہیں تو اور زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور زیادہ خراب کام کرتے ہیں. پھر جس دنیا کو پانے کے لیے بندہ دین چھوڑتا ہے نا, وہ دنیا ملتی پھر بھی کوئی نہیں ہے. دنیا جو ہے نا ایک تتلی کی طرح ہے, بٹر فلائی, آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے نا وہ اور آگے بھاگے گی اور بھاگے گی. سوچئے ذرا, آپ بھاگتے ہیں ادھر جاتے ہیں, وہ اس پھول پہ آپ کہتے ہیں میں نہیں پکڑتی, آپ بیٹھ جاتے ہیں آ کے آرام سے باغ میں, تو تھوڑی دیر وہی تتلی آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہے. یہ دنیا ہے. حدیث میں جتنا بندہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اور آگے بھاگتی ہے, حتیٰ کہ انسان کو ملنا پھر وہی ہے جو اس کے نصیب میں, اور جو اس کو ایک گیئر چھوڑ دیتا ہے تو یہ دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاؤں میں آ کے پڑ جاتی ہے. تو اس لیے علم والوں کی پکڑ, اور علم والوں کی جہاں نعمت اللہ نے بہت بڑی دی ہے نا, وہاں ان کے لیے پھر فکر بھی بہت ہے. قیمتی چیز ہوگی تو پھر ہی خطرہ ہوگا نا. آپ دیکھیے کہ کوئی ہیروں کا ایک باکس ایک جگہ سے موو کر رہا ہے دوسری جگہ, تو اس کو زیادہ سیکیورٹی چاہیے ہوگی نا. اس کے بجائے کوئلوں کا کوئی ایک باکس لے جائے, کوئی سیکیورٹی چاہے گا؟ چور آئے گا اس کے پاس؟ نہیں آئے گا نا. تو ہم جو علم سیکھ رہے ہیں نا, یہ ہیروں کی کان ہے, اس کے پیچھے شیطان زیادہ لگا ہوا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ یہ تھوڑا سا قرآن پڑھ کے کوئی محفوظ نہیں ہوگی, بہت بڑے بڑے شیطان آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو فکر ہے کہ یہ تو ایک نئی زندگی بدل رہی ہے. اس بچی نے تو ابھی اپنی زندگی کا سفر شروع کرنا ہے, یہ چینج ہو گئی تو اگلا خاندان بدل جانا ہے. آپ کے پیچھے وہ زیادہ ہاتھ دھو کے پڑے گا آپ کے ماں باپ کی نسبت, کیونکہ وہ ایک قسم کی اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. اس لیے بالکل اپنے آپ کو ہر وقت نظر میں رکھیں. ایئرپورٹس پہ لوگ ایک پیغام دیتے ہیں کہ جی اپنا مال ان اٹینڈیڈ نہ چھوڑیے, کسی اجنبی سے کوئی مال وصول نہ کریں, کیونکہ سیکیورٹی چاہیے نا. تو علم لینے والے کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں تو اللہ تعالی بھی آپ کو اس پہ دے گا. اور آج کے اگر مسلمان کو آپ دیکھیں تو آپ کو کیسے فیل ہوگا کہ سارے لگتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کھانا پینا پڑھنا, آپ دیکھیں علم سے کتنا کچھ شغف ہے ہمیں, اور شادی ایک کرنی ہو تو اس کے جوڑے بننے کے لیے کتنا ریسرچ ورک ہے, کتنی ہماری ریسرچ ہے, کتنا پیسہ لگتا ہے. اور شیطان یاد رکھیے اس دل پر غالب آتا ہے جس کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوتی. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ایمان کی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں, اندھیری کوٹری کی طرح, اسے لے کر شیطان خوش ہوتا ہے, کہنا اس میں میں نے جا کے کیا کرنا ہے. خالی دل سے شیطان کیا چرائے گا؟ ہاں, وہ دل جو خیر اور بھلائی سے خالی ہے, یہ کافر کا دل ہے. کہتے ہیں دوسرا وہ دل ہے جو نور ایمان سے چمک رہا ہوتا ہے, نور کی قندیل جگمگا رہی ہے, لیکن اس پر خواہشات کی تیز آندیاں آ چکی ہیں. ایسے دل پر کبھی شیطان سوار ہوتا ہے, کبھی یہ غالب ہو جاتا ہے, کبھی شیطان غالب ہو جاتا ہے. اور ایک تیسرا دل ہے جو ایمان سے لبریز ہے, جس نے اپنے خواہشوں پہ قابو پایا. ونحى النفس عن الهوى, اس میں ذرا سا وسوسہ بھی آئے تو اس دل کی حرارت سے جل جاتا ہے, جیسے آسمان پر شہاب ثاقب جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. یہ ہے وہ دل جو آخرت کی یاد میں رچا ہوا ہے. ایسے دل پر شیطان کوشش بھی کرتا ہے لیکن کبھی غالب نہیں آتا. دعا کریں ہمارا دل یہ ہو جائے, نور بھی ہو ایمان کا اور خواہش نفس پر قابو بھی ہو. انشاءاللہ پھر اس کے بعد بات بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لرد يا خالقنا يا رب لعبيدك لرد واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده
كلمتان حبيبتان
Subhanallah al-Azim. Subhanallah.
سبحان الله العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لبيك وسعتيك والخير بيديك والرضاء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إلى الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اور بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین. جی الحمد للہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت احسان ہے. الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے لیسن میں دیکھیں کتنے ہمارے لیے کتنے سارے پوائنٹس تھے جو کہ ہمارے عمل میں لانے والے. جی ہاں الحمد للہ، مجھے بھی آپ لوگوں کے آئی ڈی دیکھ کر اور جب آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. الحمد للہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہم سب ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں نا. اور یہ ایسی اپنائیت کیوں لگتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہم جڑے ہیں. کتنی برکت ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے، الحمد للہ. اس لیے دیکھیں آج کے لیسن میں بھی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے نا. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم دیکھتے ہیں، مل کر شیئر کرتے ہیں آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا. آیت نمبر 169 سے غالباً آج ہمارا لیسن ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين. جیسا کہ پچھلی لیسن میں بلکہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کو بدلا، ہم نے یہ دیکھا تھا ان پر اللہ تعالی نے مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا، تھوڑا سا اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے لیے بھی ریفریش ہو جائے گا، کہ ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرا. کیوں مبتلا کرا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہر شخص اور قوم کے لوگوں کو، بد اور نیک کو، آزمائش میں ڈالتا ہے. کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے؟ کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے، ہمارے لیے زندگی ایک آزمائش ہے، دنیا آزمائش ہے، تاکہ ہم پلٹے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہے نا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فخلق من بعدہم، پھر پیچھے آئے ان کے جانشین. اب یہاں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کون سے لوگ یہاں پہ بات ہوئی ہے؟ جی جلدی لکھیے تاکہ ہم اپنی، جی ہاں، یہود ناہیل لوگ نا، اچھے کے بعد برے آ گئے، ناہیل وارث آ گئے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کو دی اور یہ کتاب اچھے لوگوں سے نکل کے برے لوگوں میں چلی گئی. اب اس کے اندر کیا برائی تھی؟ نااہلی کی وجہ بتائی گئی. کیا نااہلی کی وجہ تھی؟ کیا یہاں پر بتایا گیا؟ جی ہاں، اراد حاضر ادنا، کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی محبت دل میں آ گئی، دنیا کے ادنا فائدے کو لینے لگے ہیں. اللہ نے ان کے دل میں کتاب کی محبت رکھی تھی نا، انہوں نے دنیا کے فائدے لینے شروع کر دیے. لوگوں تک کتاب پہنچانے کے بجائے نذرانے لیتے تھے، حق بات نہیں بتاتے تھے. اور یہاں پر دیکھیں آگے اس آیت کے ایک اسی حصے میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں لیا تھا تم نے عہد کتاب کا؟ ہر بات کا نا ہمیں بھی یہاں پر سوچنا چاہیے، ہم نے بھی لیا ہے نا عہد کتاب کا. اور پھر دیکھیں پیچھے تھوڑا سا چلے کہ یہ کہ پھر اس پہ کیا کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے، یہ دنیا کے پیچھے لگ جانے، دنیا کے فائدوں میں پڑ گئے، اور پھر کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جی ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی. یعنی طالب دنیا بھی تھے، دنیا بھی لگے ہوئے تھے، اور پھر مغفرت کی بھی امید ہے، خوش فہمی. تو یہ ایسا ممکن ہے ہمارے لیے کیا عمل کی بات نکلی؟ جی ہاں، کہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ گناہوں کو کرتے بھی رہیں اور یہ بھی کہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. تو جب معافی کب ملے گی؟ جب بندہ سچی توبہ کرے گا، ہے نا. اپنی اصلاح کرے گا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اسی آیت کے حصے میں پھر بتا دیا کہ آخرت کن کے لیے اچھی ہے, کن کے لیے اچھی ہے آخرت, کن لوگوں کے لیے اچھی ہے؟ تقوی والوں کے لیے. جی ہاں, للذین یتقون افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جو تقوی اختیار کریں گے, جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے, ہے نا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کوالٹی بھی بتا دی, یہ لوگ کون ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کے اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. کون ہوتے ہیں؟ جی ہاں, سب سے پہلی بات کیا بتائی گئی کہ جو کتاب کو پکڑ لیتے ہیں, مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ کیا دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو, بس یہ بات آ جاتی ہے. کیا ہے مضبوطی سے پکڑنا؟ اس پر عمل کرنا, اس پر جم جانا, ہٹنا نہیں ہے اس سفر کے, اس کتاب کے سفر سے چھوڑنا نہیں ہے. ان اینی سچویشن, بالکل حالات جیسے بھی ہوں, کتاب کو نہیں چھوڑنا. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب سے جوڑ دیا نا, الحمدللہ, اللہ کا کتنا احسان ہے, لیکن ہمارا تعلق اس کتاب سے کیسا ہے؟ تو اس لیے ہر حال میں کتاب کو چھوڑنا نہیں ہے, چاہے جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ آزمائش اسی لیے آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندی جو ہے اب جڑ تو گئی, اب دیکھتے ہیں کیسے ہٹتی ہے. خوشی کا موقع ہے, غم کا موقع ہے. اور پھر دیکھیں نماز اور کتاب کا تعلق بتا دیا گیا. کیا بتایا گیا؟ کہ جب کتاب زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان کی نمازوں میں خوشی ہو سکتا ہے. بہت ماشاء اللہ, نماز انسان درست کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کی رضا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, اصلاح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کرنے والے. جس معاشرے میں لوگ کتاب سے جڑ جاتے ہیں وہاں پر پھر اصلاح بھی ہو جاتی ہے. پھر آگے دیکھیں آئے نمبر 171 آنورڈز, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتایا, بنی اسرائیل کا پھر ذکر ہے جو کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تورات کی بات کی منع نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی دور ان کے سر پکڑا کر کے کیا کہا, مطلب ڈانٹ پلائی لگی نا, کیا کہا, خود ماں آتا ہی نا, خود اس کو جو دیا ہم نے اس کو. اور پھر دیکھیں قوت سے بتایا, مانتے ہو, جی ہاں مانتے ہو, یعنی کہ تم اس کو کیوں ڈیپائن کرتے ہو, یا اگر آپ اس کو اردو میں ترجمہ پوچھ رہے ہیں, مضبوط سے پکڑ لو اس کو, مان جاؤ, اہل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, بالکل. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, کیا کہا کہ خزو ماں آتے نہ کو, پکڑو اس کو جو دیا ہم نے, اور کس کیسے پکڑو, قوت کے ساتھ پکڑو. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. تو پھر مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں وہی بات آ جائے گی جو ہم نے پیچھے دیکھی, عمل کرو, قوت کے ساتھ پکڑ لو, جم جاؤ, ہے نا. اور کیا کرو, وس کرو, کیا آ جائے گا اب یہاں سے قوت سے پکڑنے میں, عمل کرنے کے احکامات بھی آ جائیں گے. ہر حال میں اس کو لے لو, خوشی میں بھی لو, غم میں بھی لو. اور پھر وس کرو میں کیا آئے گا, اسے نصیحت سمجھو. بالکل, خود بھی یاد کرو, دوسروں کو بھی یاد دلاؤ, خود بھی تعلق جوڑو, دوسروں کو بھی بتلاؤ. تو ہمیں کیا پتا چلا, ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. سمجھو گے تبھی تو اپنی اصلاح کر سکو گے نا. تو کیا پتا چلا ہمیں, ہدایت کیسے ملے گی, اس کتاب سے جڑ کر ملے گی نا. انسان اگر آگ سے بچنا چاہتا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے لیے, کیا کرے, کتاب کو جوڑنے سے ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے. بالکل, اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. آگے دیکھیں آیت نمبر 172 آنورڈز, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عہد الس کی بات کی. اور عہد الس آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. جی ہاں بالکل, کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے, ہر بچے کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر, دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا. کیا فطرت میں ڈال دیا, ڈال کے پیدا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ. کیا فطرت میں ڈال کے پیدا کرتا ہے؟ جی ہاں, توحید. ویری گڈ, ماشاء اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نا کیا تم الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا، کیا کہا ہم سب نے؟ اور یہ کون سی گواہی ہے؟ ہاں کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب مانتے ہیں، ہم گواہ ہیں، اور یہ ہم نے اپنے قولی گواہی دی نا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، کیوں ایسا گواہی لی؟ جی ہاں، شہادت قولی ہے. کیوں آگے کی آیتوں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، آگے سے بلکہ اس جملے سے، کہ تم ایسا نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت اور آنورڈ حجت تمام کر رہے ہیں. جی ہاں، حجت تمام کی جا رہی ہے. اور پھر اگلی بات آیت میں بھی کیا وجہ بتائی گئی، کہ یہ بھی نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ ہم نے بھی وہی کیا، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا. تو اس سے بھی ہمیں کیا پتا چلا، کیا ہمارے لیے عمل کی بات نکلی، کہ ہمیں بھی اندھی تکلیف نہیں کرنی اپنے باپ دادا کی، شرک نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے. بالکل، آگے دیکھیں آیت نمبر 175 اینڈ آنورڈز. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کو یوز کرنا ہے. بالکل، اب دیکھیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ میں اسی طرح ہم کھول کے آیات کو کھول کے سنا بیان کر دیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں، رجوع کریں، نافرمانی سے رک جائیں. اور 175 اینڈ آنورڈز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس کردار کا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، لیکن اس نے کیا کیا. کتنی دیکھا جائے نا تو تھوڑی ڈرانے والی آیتیں ہیں ہمارے لیے، خاص کر جب ہم اس قرآن سے جڑے. جی ہاں، انہوں نے کیا کرا، فن فلقا ملا، چھوڑ دیا جب کتاب کو، تو کیا ہوا، اس کتاب کو جب بھلا دیا، جب اس سے ہٹا تو کیا ہوا. جی ہاں، تو اس کے پیچھے شیطان آ گیا، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، ہے نا. اور پھر اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں چھوڑا، اس کتاب سے دور کیوں ہٹا. اب آپ کا ماشاء اللہ جواب بالکل ٹھیک ہے، کہ دنیا کی خواہش میں پڑ گیا، اپنے نفس کے پیچھے پڑ گیا، دنیا کی طرف جھک گیا، ہے نا. اخلد الى الارض، ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ دنیا کی طرف جھک گیا، یعنی کہ دنیا کی محبت دل میں آ گئی، اور دوسری وجہ کیا تھی، خواہشات کی وجہ. واتبع اهوى، تو ایسے شخص کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، کس سے تشبیہ دی گئی ہے، ڈاگ سے دی گئی ہے. جی ہاں، کلب سے. اور دیکھیں یہاں پر کتے کی خصلیت کا ذکر بتا دیا گیا، کہ وہ کیا کیسا ہوتا ہے، کہ اس کی ہر وقت زبان لٹکی بھی ہوتی ہے. کس کا سمبل ہے زبان کا لٹکنا، باہر ہونا، حریص ہوتا ہے نا وہ، گریڈ کا، بالکل لالچی، دنیا کی طلب رکھنے والا، گریڈ. تو دیکھیں ہمارے لیے نا بہت لیسن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ کتاب دی ہے. علم کبھی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، کیوں، کیونکہ کبھی انسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے نا، تو اس لیے اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں عزت نہیں. عزت اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ اگر اس سے جڑے رہتے تو ہم اس کو کیا کرتے، بلند کر دیتے، عزت دے دیتے. تو عزت کس چیز میں ہے، اس کتاب سے جڑنے میں. علم آسمان کی وسعت تک پہنچاتا ہے، دنیا تو ادنا سی چیز ہے نا، ختم ہونے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو کتاب سے جوڑا، اس کی توفیق دی. توفیق مل جانا بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں، کیا پوائنٹ نکلا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اس علم کی قدر کرنی ہے. اگر اس علم کی قدر نہیں کریں گے نا تو شیطان قابو پا لے گا. تو اس لیے دیکھیں، اس کتاب کو چھوڑ، اگر ہم اس کتاب کو چھوڑیں گے نا تو بہت تیزی سے ہم سے یہ کتاب چھوٹ جائے گی. لیکن پیچھے دیکھیں کہ کتنے نقصانات ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی کیا وجہ بتائی گئی، شیطان کیوں قابو آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تشبیہ کس سے دی؟ کہ جب انسان نفس پر اس کا قابو آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر دیتا. جی ہاں، خواہشات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے. تو اس لیے آگے کی آیتوں میں بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کے لیے اگر ہمیں رہنمائی لینی ہے تو ہمیں اس کتاب سے جڑنا ہوگا، اس کتاب سے رہنمائی لینی ہوگی، ہے نا. پھر آگے دیکھیں 179 میں، یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا. کیا پتا چلا یہاں سے؟ کیوں اتنی بڑی سزا بتا دی گئی ہے؟ یہ لوگ کیسے لوگ تھے جس کی وجہ سے یہ وعید سنا دی گئی؟ جی ہاں، غفلت کی وجہ سے. ان کا کوئی ایم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے غافل لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 آرگن دیے ہیں، ہے نا. جی ہاں، اگر اس کے آرگن تو اللہ ناراض ہو. بالکل، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر 3 آرگن کی بات کری ہے، جس کا صحیح استعمال کر کے انسان رب کو پا لیتا ہے، اس کی معرفت کو پا لیتا ہے. دل کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی، ہارٹ، آئیز اینڈ ایئرز. بالکل، دل، آنکھیں اور کان. دل اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ حق کو پہچانے، غور و فکر کریں. دل کی غذا کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے. لیکن اس کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے نا. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اللہ کے حق کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں. اور کان کیوں دیا؟ تاکہ حق سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیں کیا کہا، کہ اگر استعمال نہیں کیا ان چیزوں کو اسی اللہ کے راستے میں تو ایسے لوگ کیسے ہیں؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور کیا ہے؟ غافلون ہیں، غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے نا، عقل دی کر ساری صلاحیتیں دی، جانور کے اندر تو نہیں ہے نا، ہے نا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ دل، آنکھ اور کان کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگر استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا کہ وہ غفلت میں رہے، ہے نا. اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے غفلت کیا ہوتی ہے. انجام کی فکر نہ ہونا، بے انجان بن جانا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، حق کو سننا ہی نہیں، اس پر عمل نہ کرنا. تو اس لیے ہمارے لیے بھی کیا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قوتیں ہمیں دی ہیں نا، دنیا کے لیے نہیں لگانی اس کو. خواہشات کا غلام نہیں بننا، اللہ کی قدر کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ادب بتا دیا گیا کہ اللہ کو کیسے، کس سے پکارو، کس طرح پکارو. اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. جی، اور کیا پتا چلا؟ یہاں پر دیکھیں جی ہاں، صفات کو انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ بس اس کا بتا کے ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ الحدو کا لفظ آیا نا، اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ الحاد کرتے ہیں. کیوں الحاد کرتے ہیں؟ اللہ کی صفات انسان کس میں ڈھونڈتا ہے؟ مخلوق میں ڈھونڈتے ہیں، شرک کرتے ہیں نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ شرک کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ چلیں انشاءاللہ ایک کوئی آنسر صحیح دے دیجیے، کیونکہ یہ آخری ہمارا آیتے ہیں. جی ہاں، وجہ کیا ہوتی ہے شرک کرنے کی، دنیا میں پڑ جانے کی، کجروی کرنے کی، کیا وجہ ہوتی ہے؟ حق سے پھر جاتے ہیں، اللہ کی قدر نہیں ہوتی دل میں، اللہ کی محبت نہیں ہوتی دل میں. جی ہاں، بالکل، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کی نا قدر ہمیں ڈالنی ہے ہمارے دلوں میں، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، جبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدر حاصل کر سکیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ کتاب دے دی لیکن اب اس سے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اللہ کی قدر جانتے ہوئے اس کتاب کو لیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. اور اب آپ لوگ تجوید کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، چل تجوید کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو جائیے انشاءاللہ. ٹائم یہاں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے شاید، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تجوید کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کے لیے بہت ساری آسانی کرے. لاکھوں ملا خیروں کے پیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 96 at number 169 to 181
سورة الأعراف.
فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون جی دیکھے گا خلف وارث الکتابہ، واو کے اوپر زبر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وارث الکتابہ نہیں پڑھیں گے، وارث الکتابہ پڑھیں گے. دوبارہ پڑھے گا خلف سے
خلف وارث الکتابہ یأخذون
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا
عرض هذا الأدنى
ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه
إلا الحق ودرسوا ما فيه.
جی دیکھے گا إلا الحق پڑھیں گے، إلا الحق نہیں پڑھیں گے. دوبارہ پڑھے گا
إلا الحق ودرسوا ما فيه
والدار الآخرة خير للذين يتقون
والدار الآخرة خير للذين يتقون.
جی والدار الآخرة، را کے اوپر زبر، اس کو لمبا نہیں کریں گے. دوبارہ پڑھے گا،
والدار الآخرة خير للذين يتقون
أفلا تعقلون
أفلا تعقلون
والذين يمسكون يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
إنا لا نضيع أجر المصلحين
إنا
دوبارہ پڑھ گا
إنا لا نضيع أجر المصلحين
وإذ نتقنا الجبل فوقهم
وإذ نتقنا الجبل فوقهم
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم
كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم
أنه واقع بهم
أنه غافل بهم
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا
خذوا ما آتيناكم بقوة
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
وإذ أخذ ربك من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم
من ظهورهم ذريتهم
وأشهدهم على أنفسهم
وأشهدهم على
ألست بربكم
ألست بربكم
قالوا بلى شهدنا
قالوا بلى شهدنا
أن تقولوا يوم القيامة كنا عن هذا غافلين
إنا كنا عن هذا غافلين
جی ادھر ہم کیا کریں گے عن هذا اظہار کیوں کریں گے ہاں جی نون ساکن آگے حروف حل کیا تو ادھر ہم عن هذا نہیں پڑھیں گے عن هذا پڑھیں گے دوبارہ پڑھے گا انا کنا سے
انا کنا
كنا عن هذا غافلين
إنا
يقولوا إنما أشرك آباؤنا ادھر ہم کیا کریں گے مین قبل کیونکہ نون ساکن اگر قاف ہے ادھر ہم اخفا کریں گے آگے با ساکن ہے ادھر ہم قافلہ کریں گے دوبارہ پڑھے گا مین قبل سے أفتهلكنا بما فعل المبطلون
أفتهلكنا بما فعل المبطلون
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
وكذلك
واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
جی لکھے گا فأتبعه ادھر ہم کیف لا کریں گے نہیں کیوں نہیں کریں گے ہاں تو پھر ہم فأتبعه الشیطان اس کو تھوڑا نرمی سے پڑھیں گے فأتبعه الشیطان دوبارہ پڑھے گا
فأتبعه الشیطان فكان من الغاوين
ولو شئنا لرفعناه بها
ولو شئنا لرفعناه بها
ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
جی دیکھے گا اخلد دال کے اوپر وامی زبر اس کو کھینچتا نہیں اخلد نہیں پڑھیں گے اخلد پڑھیں گے ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
قصصه القصص لعلهم يتفكرون مثلا القوم الذين كذبوا وأنفسهم كانوا يظلمون
بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
دیکھا من الجنی نون کے نیچے زیر ہے اس کو لمبا نہیں من الجنی والانس نہیں پڑھیں گے اس کو چھوٹا پڑھیں گے دوبارہ پڑھے گا کثیرن سے
لہم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون
خلقنا أمة يهدون
بالحق وبه يعدلون
بالحق وبه يعدلون
جي اذا ما سبق قلت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله خوبصورت لسن اس کی تفسیر اس کی تجوید الحمدللہ رب العالمین چلیے انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین چلیے ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی وہ سب کو کلیئر ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ نہیں آئے تھے ہوپفلی انہوں نے ریکارڈنگ سے سن لیا ہوگا اور اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ اس کو پہلے لیتے ہیں ایوری ون از کلیئر الحمد للہ ٹھیک ہے سو نون قطنی از کلیئر ٹو ایوری ون الحمد للہ آج کے لیسن میں بھی دیکھیے اس کی ایک ایگزامپل آئی تھی ٹھیک ہے مثلاً القوم الذین کذبوا ٹھیک ہے ساء مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا ٹھیک ہے الحمدللہ اوکے انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا کچھ نیا پڑھ لیتے ہیں Okay, if everyone is clear on that, so inshallah, that's fine. Subhanallah. I was like, Nishaitan al-Jim. Hopefully, voice okay hogi, inshallah. ٹھیک ہے آج ہم انشاءاللہ تھوڑی سی چیز حروف مقطعات کے حوالے سے کریں گے ٹھیک ہے حروف مقطعات مقطعات مینس توڑے گئے یا کاٹے گئے ٹھیک ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہم پہلے بھی کر چکے تھے جب ہم نے کسی بھی سورہ کے شروع میں پڑھا یا جیسے تفسیر میں بھی استاذہ جی بتاتی ہیں کہ جیسے الف لام میم سے سورہ اسٹارٹ ہوتی ہے یہ بالکل بالکل صحیح ٹھیک ہے جی یوں ہی علی مکی سورہ کے اسٹارٹ ہوتی ہیں اور ہم نے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اسٹارٹ میں دیکھا تھا جو کہ مدنی سورہ تھی ٹھیک ہے سو الحمدللہ اس میں پہلے چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جو باقی کا ہمارا جو چل رہا تھا تجوید کا سیشن اس حوالے سے مدود لازمہ کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کل کتنے حروف تہجی ہوتے ہیں کل کتنے حروف تہجی ہیں 28 29 28 حروف تہجی ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ہم نے اس کو پورا ایک ایک گن کے اس کو کاؤنٹ کیا تھا دیر آر 28 حروف تہجی ٹھیک ہے اچھا اس میں سے ہم 14 حروف جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حروف مقطعات کے طور پر ہماری سورہ کے شروع میں ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے 14 لیٹرز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو حروف مقطعات کے طور پر سورہ کے شروع میں آتے ہیں ٹھیک ہے. اب ان میں سے وہ الرحمن الشیطان الرجیم, یہ انشاءاللہ وائس اوکے ہوگی. ٹھیک ہے, سو آؤٹ آف 28 14 لیٹرز ہمارے پاس حروف مقطعات کے طور پر سورہ کے شروع میں ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی کوئی کچھ ڈویژن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈویژن کیسے کی جاتی ہے, ڈپینڈنگ کہ ان کو کتنے کاؤنٹ کھینچنا ہے, کون سا لیٹر کتنے کاؤنٹ کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, آل 14 لیٹرز جو ہمارے سارے 14 لیٹرز ہیں حروف تعدیہ, وہ سب کے سب ایک ہی مقدار میں نہیں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف, الف کو بالکل بھی ہم نہیں کھینچتے. ٹھیک ہے, الف نو مد ایٹ آل. پھر ہم دیکھتے ہیں ہا یا تا ہا اینڈ را. ٹھیک ہے, یہ پانچ لیٹرز ایسے ہیں جن کو ہم ٹو کاؤنٹ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ہم ایک مجموعہ بھی بنا لیتے ہیں ہائی یا تو ہر. ٹھیک ہے, یاد رکھنے کے لیے, ایزی اپنے آپ کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی مطلب یا مقصد نہیں ہے, لیکن ہائی یا تو ہر, ہا یا تو ہا اینڈ را. ٹھیک ہے, پانچ لیٹر ہو گئے, ان سب کو ہم ٹو کاؤنٹ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہائی یا چوہر کے فائیو لیٹرز ہیں ان کو ہم ٹو کاؤنٹ کھینچتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہا میم ہا میم, وی کین سے ہا میم. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ رائٹ, ہا ٹو کاؤنٹ, یا ٹو کاؤنٹ, جیسے ہم کہتے ہیں نا یاسین یاسین, سین کو ہم اسٹریچ کرتے ہیں بٹ یا ٹو کاؤنٹ ہوتا ہے, وی کین ڈو یا سین. ٹھیک ہے, ٹھیک, تو ان شاء اللہ ہم اس کو سوراج کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ ساتھ. پھر آئیے تا اینڈ ہا. ٹھیک ہے, سورا تا ہا پڑھتے ہیں ہم, تا ہا, وی کین سے تا ہا. سو تا اینڈ ہا آلسو کتنا کاؤنٹ کھینچے گا, ٹو کاؤنٹ اونلی. اینڈ اسی طرح را, را الف لام را, را کو لام کی طرح نہیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, لام پہ مد لازم بن رہا ہے اس لیے اس کو سکس کاؤنٹ کھینچیں گے, بٹ را only two count, basic مد, اور الف بالکل بھی نہیں, الف that's it. ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر ان شاء اللہ. سو ہم نے ابھی تک کتنے سکس لیٹر دیکھ لیے, ایک الف جس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا, اس کے بعد ہائی توہر کے فائیو لیٹر جن کو ٹو کاؤنٹ کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس سین نون قاف صاد لام کاف میم, سات لیٹرز ایسے ہیں کہ جن پر مد لازم بنتا ہے. What was afternoon? Oh, okay. Let me ڈو اٹ اگین. اوکے, اس کا مجموعہ ہم بناتے ہیں سنا قص لکم. ٹھیک ہے, اب آپ کاؤنٹ کیجئے, سین نون قاف صاد لام کاف اینڈ میم. ٹھیک ہے, سب کے پاس سیون لیٹرز آ گئے. سنا قص لکم, الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ جو سات لیٹرز ہیں ان سب پر ہم مد لازم بناتے ہیں. ایٹ کیسے ہوئے, سیون ہوئے نا, یس. کے ساتھ ساتھ اس کی کنفرمیشن کر لیجئے ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ جو بیسک آپ کے پاس کریکٹ علم آئے وہی اس پہ آپ ہمیشہ دیکھیے, پھر وہ پختہ ہوتا جاتا ہے. اگر یہاں پہ اس کی کریکشن نہیں ہوگی تو ویسے ہی رونگ ہی ہمارے پاس ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, الحمد للہ. سو سیون لیٹرز جو ہیں اس پر مد لازم بنتا ہے. اوکے, اور مد لازم کے کھینچنے کی مقدار کتنی ہے, مد لازم کے کھینچنے کی مقدار کتنی ہے؟ وی آلریڈی ڈیڈ دیٹ, ٹو کاؤنٹ مد لازم کی, بس بیسک مد. نو, المد اللازم, نو المد اللازم کیا ہو گیا ہے, سکس کاؤنٹ, سکس کاؤنٹ. اوکے, فور ٹو فائیو کاؤنٹ جو ہیں وہ ہم نے کیا تھا جو ہمارے پاس واجب اور جائز مدود تھے. ٹھیک ہے, جو حمزہ کی موجودگی میں ہمارے پاس دو مدود بنتے ہیں ان کی مقدار فور اینڈ فائیو تھی, یہ تو مد اللازم ہے, اس پر سکس کاؤنٹ کھینچتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کتنی مد کی مقدار ہے, سکس کاؤنٹ. ٹھیک, الحمد للہ. اوکے, اس کو مزید اور آگے لے کے بڑھیں گے, لیکن جو ایک لیٹر اور رہ گیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ دیکھیے تو ون ہم نے الف دیکھا جس پر حروف مقطعات میں سے کچھ بھی ہم نہیں کھینچتے, رائٹ, لا مد فیہا, اس میں کوئی مد نہیں ہے. پھر ہم نے وہ لیٹرز دیکھے جو بیسک مد کے کاؤنٹ میں آتے ہیں, یعنی ٹو کاؤنٹ میں آتے ہیں, حیا طور کے فائیو سکس, اور پھر ہم نے سیون لیٹرز دیکھے جن پر مد اللازم بنتا ہے. ٹھیک ہے, سو سکس اینڈ سیون تھرٹین, اور ایک جو باقی رہ گیا کیونکہ ہم نے کہا فورٹین لیٹرز جو ہیں وہ حروف مقطعات میں ہیں, سو کین یو گیس اینی ون وٹ لیٹر ول بی لیفٹ, وٹ از دا لیٹر لیفٹ, دوت, دوت ڈزنٹ کم, آئین, آئین. ٹھیک ہے, آئین. اب آئین پہ ہمارے پاس مد لازم نہیں بنتا بلکہ مد لین بنتا ہے. ٹھیک ہے, یس, آئین. اوکے, سو اس کو ہم فور کاؤنٹ بھی کھینچ سکتے ہیں اور سکس کاؤنٹ بھی کھینچ سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو آس. سو وی کین سے کہ مد اللین پہ جب اس طرح مقطعات میں آ جائے تو فور اور سکس کاؤنٹ از اوکے. ٹھیک ہے, نا لیٹ سی کہ مد لازم کیسے بنتے ہیں. اوکے, جب ہم کہتے ہیں حروف مقطعات پر مد لازم بنتے ہیں اور ہم اس کو سکس کاؤنٹ کھینچتے ہیں, تو آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ کب بیسک مد فرعی مد میں چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی بات یاد ہے آپ کو کہ بیسک مد کے بعد کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی موجودگی میں مد لازم فرعی مد میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ کب یہ متصل ہوتا ہے, کب منفصل ہوتا ہے, کب لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیز ہم الحمدللہ پڑھ چکے. ناؤ لیٹس سی کہ یہ حروف مقطعات میں کیوں اور کس وجہ سے مد لازم بنتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ہم نے ایک وجہ دیکھی تھی حمزہ کی موجودگی. ٹھیک ہے, بیسک مد کے بعد حمزہ کی موجودگی جس میں ہم جائز اور واجب مدود بناتے ہیں, ہے نا, منفصل اور متصل مدود بنتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, بیسک مد کے بعد حمزہ کی موجودگی میں ہمارے پاس متصل اور منفصل مدود بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بیسک مد کے بعد سکون یا تشدید آ جائے تو اس وقت ہمارے پاس مد لازم بنتا ہے. ٹھیک, اور اس کی ہم نے ایگزامپل کلمے میں بہت ساری دیکھی تھی. ٹھیک ہے, تشدید کے ساتھ جب ہمارے پاس مد لازم بنتا ہے اس کی ہم نے بہت ڈھیر ساری ایگزامپلز دیکھی تھی, اور قرآن میں بہت ڈھیر ساری اس کی ایگزامپل ملتی ہیں جب تشدید کی وجہ سے مد لازم بنتا ہے کسی کلمے میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ضالین, حاجہ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کی آپ اس میں ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. ناؤ جب ہم اس میں آتے ہیں کہ حروف مقطعات, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں الف لام میم کی ایگزامپل. ٹھیک ہے, الف لام میم. ٹھیک, تو ہم اس کو کیوں اتنا کھینچ رہے ہیں, یہاں پہ کون سا مد بن رہا ہے. اوکے, لیٹس اوپن اٹ, لیٹس اوپن اٹ ٹو میک اٹ ایزی فار اس. ٹھیک ہے, ٹو میک اٹ ایزی فار اس. Let's see, لام اگر ہم اوپن کر کے لکھیں, لام کو اگر ہم اوپن کر کے لکھیں تو کیسے لکھیں گے, کوئی بتا سکتا ہے؟ لام کو اگر ہم اوپن کریں, ٹھیک ہے, ایک تو حروف تہجی لام ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو اوپن کیجئے, لام الف میم کیا بن گیا, لام الف میم. ٹھیک ہے, سکس لام نہیں, لام کو کھولیے تو لام الف میم بن گیا لام. ٹھیک ہے, ایوری ون از فالوئنگ می؟ یس, الحمد للہ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے لام اور الف بیسک مد ہوا, لام اور الف بیسک مد ہوا, گڈ ون, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میم آ رہا ہے, اگر تو ہم صرف اور صرف لام کو لیں, ٹھیک ہے, تو میم پہ سکون ہو گیا. ٹھیک ہے نا, لام الف زبر لا میم ساکن لام, اسی طرح ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا, رائٹ. تو کیا بنا, بیسک مد کی موجودگی میں سکون اصلی ہمارے پاس نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی موجودگی ہو تو اس وقت ہم اس کو مد لازم بناتے ہیں. ٹھیک ہے, مد لازم بناتے ہیں, جب بھی بیسک مد کی موجودگی میں سکون یا تشدید آ جائے تو دیٹ میکس المد اللازم. ٹھیک ہے, تو یہاں تک بات کلیئر کہ لام پہ کس طرح مد لازم بنتا ہے, کہ بیسک مد کو اس کو اوپن کریں گے, بیسک مد کے بعد ہمارے پاس سکون میں میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, مد لازم بن گیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہہ دیں الف لام را, سو لام از میکنگ المد اللازم. اوکے, الحمدللہ, ایوری ون از کلیئر آن دس پوائنٹ, ایوری ون از کلیئر, یس, الحمد للہ, کوئی سوال نہیں ہے یہاں تک. اوکے, اب آپ دیکھیے کہ جب ہم الف لام میم کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, الف لام میم کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو میم پہ تشدید نظر آتی ہے نا, وہاں پہ آپ کو میم کی تشدید نظر آتی ہے, یس, اوکے, سب کے پاس ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ میم کو بھی کھولیں تو میم کو جب کھولیں گے تو کیسے بنے گا, میم یا زیر می اور میم ساکن میم. ٹھیک ہے نا, میم کو جب اوپن کریں گے تو اس کو کیسے اسپیل کریں گے, میم یا میم. سو میم یا کے ساتھ یا مد بیسک مد بن رہا ہے, اینڈ دین میم ساکنا. اوکے, ٹھیک ہے, ایوری ون از فالوئنگ, یس, الحمد للہ. سو اگین یہاں پہ بھی مد لازم بن گیا, یہاں پہ بھی مد لازم بن گیا. اوکے, ٹھیک ہے, یہ دو ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے رکھی. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ دیکھیے, اگر آپ پچھلا سبق یاد کریں اور وہاں پہ ہم نے مد لازم کی بھی مزید اور اقسام دیکھی تھی, ہے نا, یاد ہے, مد لازم کی ہم نے مزید اور اقسام دیکھی تھی کہ ایک قسم ہوتی ہے کلمی اور ایک قسم ہوتی ہے حرفی. ٹھیک ہے, کلمی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کسی کلمے میں مد لازم بنے, ٹھیک, اور حرفی کو وہاں پہ ہم نے اسٹاپ کر دیا تھا کہ جب ہم حروف مقطعات کو دیکھیں گے تو وہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کلمی میں اس کو مزید اور دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک تھا المد اللازم کلمی المخفف اور ایک تھا المد اللازم الکلمی المثقل. ٹھیک ہے, الحمدللہ یاد ہے سب کو. وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جب بیسک مد کے بعد کسی ورڈ میں, کسی کلمے میں بیسک مد کے بعد سکون اصلی ہو تو وہ المد اللازم الکلمی المخفف بناتا ہے. اور وہاں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دیر از اونلی ون ورڈ ان دا ہول قرآن جو کہ ٹو ٹائمز آتا ہے, دیٹس اٹ, اور اس کی کوئی ایگزامپل ہمیں نہیں ملتی. ان شاء اللہ ویری سون ان سورہ یونس ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری جو قسم ہم نے دیکھی تھی المستقل والی, اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ بیسک مد کے بعد کسی حرف پر تشدید کی موجودگی کسی کلمے میں اس کو المد اللازم الکلمی المستقل بناتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایک ایک چیز کو ہم نے بہت کلیئر اوپن کر کے دیکھا تھا, ہے نا, سب کو کلیئر ہے نا انشاءاللہ یہاں تک بات کہ ہم نے کلمی میں کس طرح اس کی ڈویژن کی تھی. اب آ جائیے حرفی پر. ٹھیک ہے, المد اللازم الحرفی, سیم تھنگ, اس کو اب اگین ڈیوائڈ کر دیجئے ٹو پارٹس میں, المد اللازم الحرفی المخفف اینڈ المد اللازم الحرفی المثقل. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی وہی دونوں ڈویژن ہوئی. ٹھیک ہے, وہی دونوں طرح کی ٹائپ آئی, صرف فرق کیا ہے, کیونکہ یہ حروف میں بن رہے ہیں اس لیے یہ ان کو ہم کہتے ہیں حرفی. ٹھیک ہے, المد اللازم حرفی, المثقل اور المخفف. ٹھیک ہے, یا تو مثقل ہوں گے یا مخفف. مخفف میں ہم نے کیسی ایگزامپل دیکھی, جیسے الف لام را, سو لام جو ہے, ٹھیک ہے, وہ المد اللازم الحرفی المخفف کی ایگزامپل ہے. اسی طرح آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں, جیسے سنقص لکم میں اور چیزوں کو کھولیے, کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, کاف کی ایگزامپل لے لیجئے, صاد کی ایگزامپل لے لیجئے, یہ سب کون سی ایگزامپل ہے, الکلمی, نو سوری, المد اللازم الحرفی المخفف. المخفف کیونکہ سکون کی وجہ سے مد لازم بن رہا ہے, رائٹ. جبکہ مثقل کی ایگزامپل کہاں آئے گی, جبکہ ہم کہتے ہیں الف لام میم. ٹھیک, تو لام کے بعد جو میم آ رہا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, دو میم ایک جگہ ہم جوائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو کامن بنا کے اس پہ تشدید لگا دیتے ہیں. دیٹ شوز, تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے, دو حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو الگ الگ دو حروف لکھنے کے بجائے ہم اس پر ایک ہی دفعہ لکھ کے اس پر تشدید ڈال دیتے ہیں. تو دیٹ شوز ایک الف لام کا میم ہے اور ایک میم کا میم ہے. ٹھیک ہے, پزل تو نہیں ہو رہے نا, کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. فالوئنگ می؟ یس, الحمدللہ. تو یہاں پہ بیکاز آف تشدید دس مد ول کال المد اللازم الحرفی, وچ ون, وچ ون, الف لام میم میں مثقل. گڈ ون, ماشاء اللہ, یہاں پہ تجدید کی موجودگی اس کو مثقل بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون از کلیئر انشاء اللہ. everyone is clear? Koi sawal? Anything which is not clear? ٹھیک ہے الحمد للہ. اب آپ اس کی ڈفرنٹ جتنے حروف مقطعات میں نے آپ کو لکھوائے ہیں اس کو آپ دیکھے گا, ان میں سے جو ہمارے پاس مد اللازم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو تو بیسک مد بنا رہے ہیں اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو ہم نے مد اللازم کی کیٹیگری میں جتنے حروف دیکھے ہیں ان کو آپ ڈفرنٹ جو مجموعے ہمیں ملتے ہیں قرآن میں اس میں جا کے دیکھیے گا کہ کون کون سے مد اللازم مستقل بنا رہے ہیں اور کہاں پہ بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں اور کہاں پہ یہ المد اللازم حرفی المخفف بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سارے مجموعات کو ایک جگہ پر اپنے لیے نوٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا قرآن میں کون کون سے حروف مقطعات کس کس شکل میں ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس اپ ٹو یو, یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم کس کس طرح سے قرآن کو سرچ کرتے ہیں, کس کس طرح سے ہم اپنے علم کو وسیع کرتے ہیں. اس میں کوئی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کچھ کرنا, لیکن یہ کہ جب آپ کو انٹرسٹ ہوتی ہے تو پھر ہم خود اس میں سرچ کرتے ہیں اور اس کو اور غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس طرح بنتا ہے. کین وی گو ٹو دیم ٹوگیدر ٹمورو؟ کلمی اور حرفی دونوں کو آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں سسٹر نیلا؟ کس کو ٹوگیدر کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وچ ون ڈو یو وانٹ فرام آل قرآن؟ ٹھیک ہے, پھر آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ ہوم ورک کیجیے, سارے حروف مقطعات جو ڈفرینٹ شکلوں میں ہمیں ڈفرینٹ صورتوں میں نظر آتے ہیں ان سب کو لکھ کر لے کے آئیے, پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل یا پرسوں یا جو بھی نیکسٹ سیشن ہمارے پاس آئے گا اس میں ہمیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایوری ون از کلیئر انشاءاللہ؟ سو اٹس ایزی اور اٹس انٹرسٹنگ ٹو, اوکے. کوئی اپنے اوپر اس کو بوجھ مت سمجھے, انشاءاللہ اپنے انٹرسٹ سے اس کام کو کیجیے گا, ٹھیک. چلیے بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم کتاب الصلاۃ کا بھی ایک چھوٹا سا چیپٹر دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. ایکچولی تجوید از اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور کہاں تک اس میں محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے الحمد للہ, ان شاء اللہ ہم کتاب الصلاح کا چیپٹر دیکھتے ہیں اور آج ہمارے پاس کتاب الصلاح کا جو چیپٹر ہے وہ ہے نماز میں وہ امور جو منع ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے وہ چیزیں دیکھی تھیں کہ جو جائز تھیں, جو کی جا سکتی ہیں اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے, پسندیدہ نہیں ہے, جو منع ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الممنوعات فی الصلاۃ, نماز میں ممنوع امور, یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھے کہ جو جائز تھے, اب ہم وہ پڑھیں گے جو کہ منع ہے, یہ کام نماز میں نہیں کر سکتے. نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحصر فی الصلاح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. عام طور پہ تو رکھنے چاہیے نا, کیسا لگتا ہے جب کمر ہاتھ رکھ کے کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کوئی آپ سے حساب لینے آیا ہے, نکالو چیز. یہ ویسے بھی معیوب عمل ہے. اگر ہم میں سے کسی کی بھی عادت ہے یا ہمیں اگر کسی سے محبت ہے اور اس میں یہ عادت ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. نماز میں انگلیاں چٹھانا یا انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا منع ہے. ان کعب بن اجرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودأ احدکم فأحسن وضوءه ثم حرج عامدا الى المسجد
فلا
يشبكن بين اصابيه فانه في صلاح. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے کیونکہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. یعنی یہ لیئر موڈ کی نشانی ہے نا، بندہ کیئر لیسلی جا رہا ہے تو اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر بعض دفعہ وضو بھی ٹوٹ جائے اور انسان کو پتہ نہ چلے. تو نماز سے پہلے ہی نماز کو محسوس کرنا چاہیے اور اس سے پھر جب ہم اصل نماز کی حالت میں آتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا اثر پڑتا ہے. نماز میں جمائی لینے سے حت الوسع پرہیز کرنے کا حکم ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاوب احدكم في الصلاة فليقزم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے ہر ممکن حد تک روکے کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس لیے جمائی آئے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام عن رفعہم ابصارہم عند الدعاء فی الصلاۃ الى السماء او لتختفن ابصارہم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم نے روایت کیا. کتنی زبردست قسم کی وعید ہے. اور آسمان کی طرف اٹھانا آپ دیکھیے کہ نماز کی حالت میں کیوں. آپ نماز پڑھتے ہوئے کسی انسان کو اگر دیکھیں جتنی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اتنی عاجزی اور ہمبلنس کی فیلنگز آئیں گی. لیکن جب نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں تو بعض دفعہ تکبر کا بھی انداز ہوتا ہے اور ایکسپریشن انسان کے بدل جاتے ہیں. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے. نماز میں کپڑا دونوں کندھوں پر اس طرح لٹکانا کہ اس کے دونوں سرے سیدھے زمین کی طرف ہوں صدل کہلاتا ہے جو کہ منع ہے. پیچھے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. یہ عرب لوگوں کا ایک رواج ہوتا تھا اس طریقے سے استعمال کرنے کا. تو یہ منع ہے. اسی طرح آپ یہاں منہ ڈھانپنے کی بات ہے تو اب کوئی عورت اگر نقاب کرتی ہے تو نماز میں کیا کرے. جب جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوگی عورتوں کی صف میں ہوگی مرد سارے ویسے ہی آگے ہوں گے اور مسجد کے اندر ہے یا اگر ایسا جگہ ایسا ماحول ہے کہ جہاں سبھی مرد نماز میں تو پھر اس کا احتمال ہی نہیں رہتا کہ کوئی مرد دیکھے گا. تو کھول لینا چاہیے نقاب. اور اگر نقاب کھولنا مشکل ہو اور آپ کو لگے کہ ارد گرد لوگ زیادہ ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ سلی ہوئی نقاب جو اس کو اتار دیں اور دوپٹے کو اس طرح ڈھیلا کر کے لے لیں کہ سائڈوں سے نہ دکھے کیونکہ نماز میں تو ہر بندہ سامنے ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے جگہ بنانی چاہیے کہ جہاں جتنا ممکن ہو سکے چہرہ کھولیں. پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ حرم میں کیا کریں جہاں چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں اور نماز ہے. تو جہاں اگر ایسی چیز ہو کہ جہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ مردوں کی ریچ سے بچے تو پھر دیکھا کیا جائے گا کہ چیز کون سی واجب ہے. مثال ہے کہ ایک عورت نقاب کرتی ہے ہر وقت ہر عام مردوں میں اس نے کبھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا. اس کے رشتے دار خاص طور پہ جو اس کے ارد گرد گھروں میں ہی رہتے ہیں. اب وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے یا حرم میں ایک گروپ کی شکل میں چار پانچ لوگ گئے دو کپل چلے گئے اب سب بیٹھے ہیں اس کو نماز پڑھنی ہے. اگر آپ یہ چہرہ کھول لیتی ہے وہ مرد جس نے اس کو کبھی نہیں دیکھا اب اس کو وہاں دیکھنے کا موقع مل جائے گا تو درست بات نہیں نا. تو ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا کہ عام حالات میں آپ کیا کرتے تھے. اگر آپ عام حالات میں ایک عورت چہرہ چھپا رہی ہے تو اگر نماز میں وہی مرد جو اس کا نہیں دیکھ سک رہا تھا اب دیکھ لے گا تو پھر بعد میں چھپانے کا وہ طریقہ وہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ جگہ ایسی ڈھونڈے. جہاں آپ بالکل تنہا نماز پڑھیں, اکیلے ہیں, کوئی اوٹ ہونی چاہیے آپ کے بیچ میں, اور باہر نماز پڑھنے کا تو بہت کم ہی موقع ملتا ہے. حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بعض لوگ نکاب کرتے ہیں اور عورتوں کے اندر بھی جب نکاب نہیں اتارتے. مجھے اتنی اریٹیشن اس چیز سے ہوتی ہے, جھنجھلاہٹ آتی ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد میں آ کے نماز شروع کرتے ہیں, پورا وقت نکاب میں رہتے ہیں. تو کبھی بھی دیکھیں, پردے کو, نکاب کو, حجاب کو مذاق نہ بنوائیں, کھیل نہ بنوائیں. اب عورتوں میں, میں ایسی بھی عورتوں کو جانتی ہوں, وہ لیڈیز میں ہمارے ساتھ پریئنگ روم میں آتی ہیں, پڑھتی ہیں, ہم سب نماز پڑھے ہوتے ہیں, وہ پورا وقت چہرے سے نکاب نہیں اتارتی. یہ کوئی دین نہیں ہے. اس سے پھر لوگوں کو اب دین دور کر دیں گے. تو لہٰذا اگر جہاں ممکن ہے کھول سکیں کھول لیں, ڈھیلا کر دیں. اگر آپ کوئی ایسی جگہ محسوس کر رہی ہیں کہ یہاں اگر آپ کو نکاب اتارنا مشکل ہو رہا ہے, تو پھر کسی دوسری جگہ لے جائیں. لیکن پھر آخری آپشن یہی رہ جاتی ہے کہ پھر نکاب میں پڑھ لیں. پھر نکاب نہیں اترے گا. اسپیشلی حرم میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں کی ورکرز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو عورتوں میں والنٹیئر کر رہی ہوتی ہیں, تو انہوں نے پورا اپنے آپ کو جلباب میں چھپایا ہوتا ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دوران نماز میں کپڑے سمیٹنا یا بال درست کرنا, نیز بلا عذر کوئی بھی حرکت کرنا منع ہے. سجدے کی جگہ سے بار بار کنکریاں ہٹانا منع ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی الصلاۃ ما لم یلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے. جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے. اسے احمد, ابو داؤد, نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا. تو بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہیے, موومنٹ جو صرف دوسروں کو اریٹیٹ کرے یا ان کو مشکل میں ڈالے. تکیے پر سجدہ کرنا یا گدے پر نماز پڑھنا منع ہے. اشارے کی نماز میں سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکانا چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمرید صلى على وسادۃ دعها عنك تسجد علی الارض ان استطعت والا فاومی ایماء واجعل سجودک اخفض من رکوعک. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ تکیے پر نماز پڑھنے والے مریض سے آپ نے فرمایا, اسے ہٹا دے, اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو کر, اور اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز اشارے سے پڑھ, اور سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکا. یہاں سجدہ کرنا گدے پر اور تکیے پر, یہ عموماً دیکھی گئی ہے لوگوں کے اندر, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ اسپیشلی بلکہ اپنے آگے اتنے پلو رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سجدہ کریں. تو آپ دیکھیے کہ کسی مجبوری میں اگر سجدہ کرنے سے روکا گیا ہے یا نہیں کر سکتے تو آپ اشارے سے سجدہ کریں گے, رکوع کی نسبت تھوڑا سا جھکیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے. بعض دفعہ آپ کو گاڑی میں نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے, جیسے نفل آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی سنت پڑھ رہے ہیں, تو صورت میں کیا کریں؟ پیچھے گاڑی میں تو اب اگلی سیٹ بھی تو ہے نا اس کی بیک, یا فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو آگے جو ڈیش بورڈ ہے سر نہیں اس کو لگائیں گے. اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ تھوڑا سا جھکیں اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں, تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. تو بہرحال یہ تھی کچھ چیزیں جس سے نماز میں ذرا خلل پڑتا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی, انہوں نے سوال کیا کہ چلتی گاڑی بھی میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اب دیکھیں کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے, ایک فرض اور ایک نفل. نفل اور سنت تو ہو جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن فرض نماز کے لیے جو شرط ہے نا وہ قبلہ ہے اور ساتھ قیام ہے, کھڑے ہونا اور قبلہ. تو چلتی گاڑی دو طرح کی ہوتی ہے نا, ایک تو ہے کہ آپ خود گاڑی میں جا رہے ہیں, مثال ہے کہ فیملی کے لوگ ہیں, ویسے بھی تو رکتے ہیں نا, پیٹرول لینے کے لیے بھی رکتے ہیں, پھر کچھ پانی چائے کے لیے رکتے ہیں. ایسی سیٹنگ کر لی جائے کہ جہاں بھی رکیں وہاں نماز پڑھ لیں. پھر سفر میں تو سہولت دوسری بھی ہے کہ دو نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے چلتی گاڑی میں اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر تو آپ پڑھیں. اور جیسے جہاز میں ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں, وہاں اندر چلتے پھرتے بھی ہیں لوگ, آپ پیچھے جا کے پڑھیں, لیکن پھر خط الوساحت تک یعنی آپ کو کھڑے ہونے کی کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے,
کچھ لوگ جہاز میں بیٹھے سیٹوں پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں,
کچھ ہو سکتا ہے نا جو عذر رکھتے ہیں, مثال ہے کہ جو گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں جیسے کسی کے گھٹنوں کو, دوسروں کو ایسے نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ نے رخصت دی نا نماز جمع کر لیں, پھر اٹھ جائیں, لمبی ٹریولنگ ہے تو وہ تو خود اجازت دیتے ہیں کہ آپ اٹھیں واک کریں, سب سو جاتے ہیں. جیسے میں نے کافی ٹریولنگ کی الحمدللہ, لانگ فلائٹس میں تو میں ویٹ کرتی ہوں جب لوگ سو جاتے ہیں, جیسے کھانے پینے کے بعد وہ لائٹیں بند کر دیتے ہیں, جب سارے سو جائیں آپ اٹھیں فریش اپ ہوں, بلکہ اور ذرا انسان فریش فیل کرتا ہے. اور موسٹلی تو ایئر ہوسٹس بھی بیچاری سو رہی ہوتی ہیں تو ان کو پوچھ کے اجازت لیں تو پیچھے کھانے کی جگہ پہ وہ اجازت دے دیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جی, اور کوئی سترا اتنا چھوٹا نہ ہو کہ بچے اٹھا کے لے جائیں. میں نے تو کسی بچے والے گھر میں سترا رکھا ہے تو بچے سترا ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب نماز میں آپ روک بھی نہیں سکتے. بہرحال سترا جو ہے وہ اس کے لیے بس تقریباً ایک فٹ کی بات ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ موضوع کہ جس سے یعنی ایک فیلنگ آتی ہے, یعنی ایک بالش سے اوپر کا ہونا چاہیے. بعض لوگ صرف زمین پہ لائن کھینچتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. باقی جیسے جو پاسبل ہے, مثال ہے کہ اب ہاتھ میں پرس ہے, مثال ہے آپ نماز کے لیے رکے کسی مسجد میں, تو بس اپنا پرس آگے رکھ لیں جس سے ایک فیلنگ آنے لگے کہ ایک بیریئر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ ان کا سوال ہے کہ کچھ گھروں میں اسپیشلی نماز کے لیے تخت پوش ہوتے ہیں, بڑی ٹریڈیشنل چیز ہے ہمارے فرنیچر میں, اور بیٹیوں کے جہیز میں کچھ اور دیں نہ دیں وہ ضرور دیتے ہیں, تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو لکڑی ہے نا. مطلب مراد گدے سے یہ کتنا نرم نہ ہو کہ آپ اسی کے اوپر اچھلنے لگ جائیں, اور وہ نماز میں ایک آسائش, جی بالکل نرم چیز کا احساس, اسی سے پھر لگتا ہے نا کہ جائے نماز ہے وہ بھی بہت فلفی فر والی اور کوئی بہت زیادہ فومی نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ تو اب جائے نمازوں کے نیچے بھی اتنا موٹا موٹا فوم لگتا ہے, تو ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنی چاہیے. بہرحال کچھ بوڑھے لوگ اپنی کسی مجبوری سے زیادہ نرم رکھتے ہیں, تو دیکھیں میں نے تو یہ دیکھا اپنے لیے کہ جس چیز پہ میں اپنے آپ کو ٹکا لوں گی میں وہاں ٹک جاؤں گی. اگر میں کہوں گی نہیں مجھے نرم چاہیے, مجھے سخت ہے, میرے پاؤں کو نشان پڑ جائے گا, تو واقعی پھر ویسے فیل ہوگا. اور اگر میں کہوں گی نہیں میں نے اس سے کم پہ راضی ہونا ہے, تو پھر کم پہ بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دیتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ بھی یہ ٹاپک پورا ہوا. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ لکڑی پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے, یہاں تو فرش ہی لکڑی کے ہوتے ہیں. کیونکہ بہت ساری اپنی عقل سے تعویلات نہیں کرنی چاہیے, جتنا دین کو مشکل بنائیں گے اتنا مشکل بنے گا. سادی سی چیز ہے دین, اللہ کا دین تو اس طرح آسانی سے بندہ لے سکتا ہے جیسے ہوا اور پانی کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. تو جب ہم اتنی باریکیوں اور اتنی چنمن میں جاتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ پھر دوسروں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات اس میں ہم نے پڑھی اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الممنوعات فی الصلاۃ, نماز میں ممنوع امور, یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھے کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ یہ تھے کچھ وہ کام کہ جو کہ نماز میں نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز میں بالکل موو نہیں کر سکتے, لیکن بیسک بات کیا ہے کہ بلا وجہ نماز میں موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا پیچھے کہ ایون بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں, تو اس میں تو موومنٹ ہوگی نا, لیکن بلا وجہ کیونکہ اجازت ہو گئی تو اس لیے موو کرنا, کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا, کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہونا, کبھی ہاتھ ہلانا, کبھی ناک کھجانا, تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے خشوع کے خلاف ہوتی ہیں اور آپ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتے ہیں. رائٹ, فار ایگزامپل اگر جماعت میں اس طرح لمبی نماز پڑھے اور اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ دوسرے کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے یہاں پہ. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کمر پر ہاتھ رکھنا یا انگلیاں چٹکانا یا جمائی لینا, ٹھیک, لائک فوکس ہی نہیں ہے. ان سب میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نماز میں فوکس نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک, الحمد للہ. ہوپ فلی اور تو کوئی چیز اس میں سچ نہیں ہے. اگر لاسٹ ٹائم سوال کیا تھا کہ نفل اور سنہ میں دعائیں دے کر, ہاں یہ سوال تو آپ استاذہ سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے. ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ کل ابھی تک میری ملاقات استاذہ سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, بٹ ان شاء اللہ آئی ڈو ڈیفینیٹلی. ڈیڈ آپ ٹرائی ٹو آسک استاذہ جی؟
یس,
No? Yes? But anyways, inshallah. Mere paas mehfooz hai aapka sawaal. Inshallah, I'll ask, okay? Okay, inshallah. Theek hai. Chaliye phir yahan pe apni class ko wrap up karte hain. Barakallahu feek. Theek hai. Chaliye. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله see you all tomorrow ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.